سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ حالد، مہا ازل، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، خود عزیز، لیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیکت سوال، عالیہ اختر، نشاد کوسر، نائلہ قیامی، نازیہ خانم، فراناز، انا خون، فضانہ سلول، شاہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، سامیہ شہباز، عبیرہ شیراز، عائشہ تسنیم، روبیہ کوسر، شاداب سبا، امبر عمر، واسع حسین، امید تفشیش، نازم رانی شہین، سائمہ اظہر، نوبر مسعود. جی دوبارہ سے آپ سب سے بس یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ بہت زیادہ ان دنوں کوشش کریں، جتنا زیادہ ان دنوں میں دعائیں کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی انوائٹ کریں کہ آپ لوگوں کی تکمیل ہو رہی ہے. انشاءاللہ فائنلی ڈیٹ ہم لوگ کر دیں گے، کیونکہ زیادہ لیسن نہیں رہے گے. یہ ذہن میں رکھیے 6-7 ستمبر تک ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو ہم لوگ ویسے بھی، کیونکہ آپ کو ویکینڈ میں آ رہی ہے عید سب کی، تو یہ نیکسٹ ویک ہے، اس سے آگے آپ عید ہوگی، اس سے اگلا ویک ہو سکتے آپ لوگوں کی تکمیل ہو جائے. آپ کو فائنلی ہم انشاءاللہ ای میل کر دیں گے نا. تو آپ کو 4 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، یہ بھی آپ ویکینڈ میں کوشش کریں، تیاری کریں. آڈیوز کی انڈیویجلی کرنا چاہتے ہیں ایک ایک، جیسے انہوں نے آپ کو ای میل میں بتا دیا ہے گائیڈ لائن دے کے کیسے کرنا ہے، تو پلیز ضرور شیئر. اسٹڈی کیا ہے، کوالیفکیشن، دیکھیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو کیا، اسے کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کے پڑھنے سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہی ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ آغاز سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد سورہ تکویر، دونوں ہم ایک اسٹریچ میں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان دونوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں. جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 1-42، سورۃ عبس. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ عبس ترتیب کے اعتبار سے 80 یعنی 80 نمبر کی سورہ ہے. سورت کا نام عبسہ شروع میں ہی ہے. اب اکثر سورتوں کے نام اسی طرح سے آئیں گے کہ سورت کا جو نام ہے وہ سورت کا ٹاپک بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں چلتی ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم زیادہ چیزوں کو سورت کے ساتھ ہی دیکھا کریں گے. سورت عبسہ جو ہے یہ مکی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن ام مکتوم آئے. یہ صحابی سابقون الاولون میں شمار ہوتے تھے، نابینا تھے، علم کے بہت شوقین تھے. ایک موقع پہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش میں سے کچھ لوگ، مثلا شیبہ، عتبہ، ابو جہل، امیہ بن حل اور ولید بن مغیرہ، عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب، کچھ اور بڑے لوگ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ان کو اسلام کی رغبت ہو اور کسی طرح اپنے کفر و شرک سے یہ نکل جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت کے حریص ان علیکم، کہ تمہارے بارے میں وہ بہت ہی حریص ہیں، ان کو خواہش ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت آپ کو عبداللہ بن ام مکتوب کا آنا، اور چونکہ وہ نابینا تھے تو وہ دیکھ نہ سکے، ورنہ وہ بھی کوئی ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے کہ نعوذ باللہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کام اور کر رہے ہیں تو میں کچھ اور کام کروں. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہم سورت حجرات میں وہ سارے ادب اداب پڑھ چکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنے کے تھے، جس کے ساتھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، وہ سب ہو چکا تھا. یہ ایک بالکل ایک استثنائی واقعہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں سے سکھائیے جس میں سے اللہ نے آپ کو سکھایا. اللہ کے نبی کو یہ مداخلت پسند آئی, آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے, اور جو بات چل رہی تھی بیچ میں, ویسے بھی کوئی بھی بیچ میں آ کے ٹوک دے تو بات کا موضوع بدل جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ تو ویسے بھی تبلیغ کر رہے تھے اور نان مسلم تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اس عادت یا اس شوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکا سا تر شروع ہونے کے اوپر سورت عبس نازل ہوئی. کس طریقے سے جو لوگ اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں, تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک ہی بات ایک خاص ماحول اور ایک خاص وقت کے اندر بالکل اس کے سینس اور اس کی چیزیں بدل جاتی ہیں. اور اگر ایسے وقتوں میں ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق رکھتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. اور اسی پھر صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کر دی, خاص طور پہ ابسا کے لفظ کو آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ آیات ایسی آ رہی ہیں اس میں بہت گہرا ربط ہے. یہاں ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر اگلی صورت کا دوسری صورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے صورت نازیات میں دو گروہوں کا تذکرہ دیکھا, ایک وہ ہے من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, اور اس کے برعکس ایک دوسرا ہم نے دیکھا تھا فاما من طغى واسر الحياة الدنيا. یہاں بھی ہمیں دو کردار دیکھیں گے, ایک وہ ہے کہ جو شوق رکھتا ہے علم کا اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے, اور ایک وہ ہے جو مستغنا جو بالکل کیئر ہی نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ علم کے معاملے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اس صورت میں دیکھیں گے. اور یہاں پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں, اور تلاوت سنتے وقت آپ ذرا کیئر فل رہیں کہ صرف تلاوت سننے سے آپ کو اس صورت کے اندر جو صوتی حسن ہے آپ دیکھیں گے. ہر آیت ذکر استغنا تصدا یزکا یسعا یخشا تلقا بالکل ہم وزن ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت قرآن کا جو ریتم ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس میں آواز کا حسن ہے بلکہ اس کے اندر پھر معنی بھی بہت خوبصورت ہے. بیکار شاعری کی طرح نہیں کہ جس سے فائدہ نہ ہو. تلاوت
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أتاه فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. تیبری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کیونکہ انجا اہل آما اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا, یعنی جتنے شوق سے آیا اس کو زیادہ فائدہ ہو جاتا اور جو سر پر بیٹھے تھے ان سے زیادہ اس سے بات کرنا نفع مند ہوتا. او یذکر فتن فاہو ذکرہ یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت. اس کے برعکس آپ کا میلان کن کی طرف ہے؟ اما من استغنا لیکن جو پرواہی نہیں کرتا. فانت لہو تصدا آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں حالانکہ آپ کی نیت تو اچھی ہے, خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں, یہ اسلام کی طرف آ جائیں, لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے. وما علیک اللہ یزکا اور آپ پر کوئی ضرر نہیں کہ وہ نہ سدھرے, وہ آپ کی اس بات کو سن کر نہ مانے یا مسلمان نہ ہو, آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن واما من جاءک یسعا اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا, کوشش کر کے, محنت کے ساتھ, شوق کے ساتھ جو آپ کے پاس آ گیا ہے, وہ یخشا اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے, وہ ڈر بھی رہے. کیا پتا چلا کہ جو خشیت والا دل لے کے قرآن سننے آتا ہے یا نبی سے فائدہ اٹھانے آتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کا حال کیا ہوا؟ فان تان بھوت الخا آپ تو اس سے بے روحی برتتے ہیں. آپ کی بے روحی کس طرح تھی؟ کوئی ان کو لڑ کر رہے تھے؟ نہیں, اپنا سمجھ کر. بعض دفعہ انسان کسی کے اوپر اتنا مان رکھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے بھی کر دیا تو یہ پھر بھی نہیں برا مانے گا. کسی کو کرسی سے اٹھا کے کہا دوسرے کو بٹھا دو اس سوچ کے ساتھ کہ نیا آنے والا تو کبھی کبھی آیا ہے, اس کو اہمیت دے دیں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا, اور دوسرا جو اس نے تو مائنڈ نہیں کرنا. اس قسم کی کیفیت ہے. کلا انہا تذکرہ ایسا نہ چاہیے, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ بس جس کا جی چاہے وہ اسے قبول کر لے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. فی صحف مکرمہ یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں. مرفوعۃ مطہرہ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں. بیدی ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھن بررہ جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. یہ ساری آیات ایک خاص واقعے سے ہے, تھوڑی سی اس کی تفصیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم آئے, کہتے ہیں کہ یہ نابینا تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ہے, تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینی شروع کر دی, بار بار آواز دینے کی بات کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت پڑھوانے کا تقاضا کیا, سوال کیا, اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار بھی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے آپ کو یہ بات پسند نہ آئی, آپ نے ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. ابسا صرف ابسا, عین با سین اس کا روٹ ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورت داہر میں. یومن ابوسن قم تریرا تیوریاں چڑھانے والا دن. یہاں سے تیوری چڑھانے کے عمل کو آپ دیکھ لیجئے کہ ابسا کا لفظ قرآن پاک میں آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چہرے سے ناگواری کا اظہار قرار دینا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اسی لفظ پہ پوری سورت دے دی. ابسا کس نے چڑھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی نا, لیکن اگر آپ لفظی غور کریں نا تو ابسا کا مرس نے کی. یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے تیوری چڑھائی ابیستا, لیکن ابسا باہر مذکر غائب کا سیگا یہ, وہ کوئی تھا جس نے تیوری چڑھائی. آپ نے تیوری چڑھائی یہ کہہ دیا کسی نے کیا, اس میں آپ کی شان بھی, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کرنی پڑے تو اس کو اس طرح اشارتاً کہا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد لوگ واقعی سمجھ بھی جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وتولّى، اور آپ نے منہ پھیر لیا. آپ کو منہ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ اس وقت اس کو پوری توجہ دیتے. بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک امام ہے، ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرأت کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کی نظروں میں گھٹ جائے. آپ نے اس کا سر قلم کروایا، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ مرتد تھا. کہ وہ اللہ کے نبی کی شان کرنا چاہتا ہے، یہ روح البیان تفسیر ہے عربی کی، اس میں واقعہ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. دوسری بات، یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کفار مکہ کے ایک غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا. ہونے سے اسلام کو چار چار لگ جائیں گے، اسلام کی عزت بڑھے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، آپ کی شان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے کرو ان کو، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر یہ کسی مجلس میں آ بھی جاتے ہیں، ایک خاص حد تک سب کے ساتھ ان سے اچھا معاملہ رکھنے کے بعد ان کو کوئی پروٹوکول نہ دو. اس کے برعکس وہی لوگ اسلام کے فائدے کے ہوتے ہیں جن کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، جن کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے، چاہے وہ مفلس اور کنگالی کیوں نہ ہو، طلب سچی ہونی چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے. اس کے برعکس انسان کے پاس جتنا کچھ بھی زیادہ ہوگا اسلام کو نہیں ملے گا. اور آپ اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان سرداروں کو اللہ کے نبی نے مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ مائل نہیں ہوئے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. ہر دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی لوگ تھے دین کے ساتھ جو جڑے، ہر نبی کے ساتھ اس کو لے لیجئے، دوسرا لے لیجئے، وہ وہی لوگ تھے جن کے اندر سچی طلب تھی. عموماً ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ دین کے پھیلاؤ کے لیے یا دین کے اظہار کے لیے انسان کو مالداروں سے رابطے کرنے چاہیے. عموماً ایک کانسیپٹ بن چکا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اسلام اس کا بالکل ہی اپوزٹ کہتا ہے. آپ دیکھیے کہ پیسے کا ہونا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان امیر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا بالمال، مال کے ساتھ غنا، غنا دولت مندی کو کہتے ہیں، ویلدی ہونا. دولت جو ہے وہ مال کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ غنا کیا، غین القلب، دل کا بے نیاز ہونا. تو دل کی بے نیازی تو ہمیشہ اس کی ہوگی جس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے. اس کے پاس تھوڑا بھی ہوگا نا اس کے ہاتھوں میں ہوگا، اور مالدار کے پاس زیادہ بھی ہوگا نا تو اس کے دل میں پڑا ہوتا ہے. اس سے وہ اور مال خرید سکتا ہے، وہ اس سے اور انویسٹ کر سکتا ہے، یا اس کی اپنی ترجیحات ہوگی. تو لہٰذا کبھی یہ سوچ کر یا کسی کے مال بنا کر لے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی مجبوریاں، ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی، اور آپ سوچیں گے شاید ان کو اس وقت اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں عبس و تولی کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتی ہے، اگر آپ دیکھیے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو کیا یہ آیت قرآن کا حصہ ہوتی؟ ہمیں کسی وقت اپنے استاد سے ڈانٹ پڑی ہو تو ہم تو نہیں سب کو بتاتے. اللہ کے نبی کو تو براہ راست آسمان سے وحی کے ذریعے سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایسا کرتے جو ہوا تو آپ تو چھپا جاتے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں ہم ایسا نہیں کروں گا. ہم تو بہت برا محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں کوئی ٹوکے یا روکے، تو کہاں پھر اللہ کا نبی ایسا تھا. اور آپ کو پتا کہ عبداللہ بن عمر مکتوم اولین مسلمانوں میں سے تھے. ان کی زندگی پہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل آغاز میں اسلام کے لیے چنا. پھر اس کے بعد ان کا حال کیا تھا، ہجرت کر کے ساتھ مدینہ میں آنے کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو نابینا ہونے کی وجہ سے جنگ ساتھ نہیں جا سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے مدینہ میں اپنا نائب چھوڑ کے جاتے تھے، جس طرح آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر. پھر ایک جنگ ایسی بھی تھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں جھنڈا پکڑ لوں گا، میں جھنڈا نہیں گرنے دوں گا، کیونکہ اس دور کے رواج کے مطابق جھنڈے کا گرنا ایک شکست کی بات تھی. کبھی اس وقت صرف عبداللہ بن عمر مکتوم کی شخصیت کے وجہ کیا ان کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایک پوری سورت کے ساتھ کر، جہاں لفظ عباس آتا ہے وہاں عبداللہ بن عمر مرتو. اور میں سوچتی ہوں اگر یہ سورت نازل نہ ہوتی تو شاید بہت سارے لوگ ان کے نام سے بھی آگاہ نہ ہوتے. کچھ لوگوں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں پھر وہ معروف ہوتے ہیں، اور کسی میں کوئی ایک خامی ہوتی ہے، عیب تھا نا اندھا پن، لیکن وہی ان کی خامی کہنے کی بجائے آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ایک شارٹ کمنگ تھی، کوئی ایک ان کا نقص تھا، عیب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی شہرت کا سبب بنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اور شدنی، اللہ کے نبی مجھے سیدھا راستہ بتائیے. طلب کتنی ہے. ابن عباس کہتے کہ یہ کسی آیت کا مطلب پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں سے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی تڑپ ہو. انجا غلاما، اور ایک موقع پہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں لیکن بس کوئی ہوتا نہیں ہے دوسرا، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھ سکتے ہو. جب یہ وہاں سے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دے کے بلایا اور پوچھا کیا اذان کی آواز آپ کے گھر میں آتی ہے؟ کہنے لگے جی آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ کو مسجد میں ہی آ کے بڑھنی پڑے گی. فجر کے وقت لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہ مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے. اتنے آنکھوں والوں سے ایسا انسان بہتر ہے کہ جس کو کوئی اسباب نہ بھی ملے لیکن وہ چل پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ما یدریک اللہ یزدک، آپ کیا جانے کہ شاید وہی پاکیزہ تر ہو جائے. یہاں سے مبلغین اور اساتذہ کرام کو بہت رہنمائی ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی ایک انسان کو عام سمجھ کے پیچھے کر دیتا ہے لیکن اس ایک سے فائدہ ہو جاتا ہے. جس کے دل میں تڑپ تھی، جس کے دل میں طلب تھی، وہ لے لے گا، وہ پاک ہوگا. اور جس پہ آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو فائدہ نہ ہو. پورے اس واقعے پہ غور کرنے سے ایک دو چیزیں اور ملتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ریگولر جو قرآن کو سننے والے، جو شوق کے ساتھ آنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ لسنرز کے اوپر فوقیت دینی چاہیے. ایک بندہ جو پورے شوق کے ساتھ، میں سے بھی ان اسٹوڈینٹس کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے جو وقت پہ آتے ہیں اور جو اپنے کام وقت پہ کرتے ہیں اور جو سارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ ہم سب قرآن کے لیے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا. ہم سب شاید ایک دوسرے کی نظروں میں یا اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی نظروں میں سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں آنے، یہاں کے کاموں کے ساتھ کرنے کرانے میں ہم میں سے ہر ایک کا، اور خاص طور پہ اگر اسٹوڈینٹس کا اسٹوڈینٹس کے ساتھ لیں گے، اسٹاف کا اسٹاف کے ساتھ لیں گے، ٹیچرس کا ٹیچرس کے ساتھ لیں گے، ہر ایک کا مختلف مقام ہے. اس لیے اگر آپ تڑپ زیادہ دیکھیں نا، جس بندے میں ایمان زیادہ دیکھیں اس پہ محنت کریں. یہاں سے میں نے تو یہ سیکھا، جس بندے طلب دیکھیں نا، آپ ہمیشہ لوگوں کو جج کریں ان کے ایمان کے لیول پہ. دنیا کا پڑھا لکھا ہونا نہ ہونا کوئی بڑا فرق ہے، کم خوبصورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، میٹر. آپ ہمیشہ دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ایک اس بندے کے اندر آپ کو ایمان کی جھلک دیکھے اور ایک اس کے مینرز اچھے. یہ دو چیزیں جب کسی میں ہو نا پھر آپ ملان دیں. اللہ کہتے کہ یہ ان آنکھوں والوں سے اچھا ہے کہ جس کے دل میں طلب ہے کہ میں پاک ہونا چاہتے ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. او یذکر فتنفع ذکر، غور و فکر جس کو فائدہ دیتی. اس سے بھی کیا پتا چل جاتا ہے کہ آتا وہی ہے جس میں طلب ہوتی ہے، اور فائدہ وہی پاتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے. ہم یہاں آ کے بیٹھ کے پڑھا لے جائے نا اور ہماری زندگی میں غور و فکر نہ ہو تو یقین کریں نفع کم ہوگا. بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم ان ساری چیزوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہم غور کریں، فکر کریں. پھر آپ دیکھیے کہ وما یدری کا سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کے نبی دل کے بھید نہیں جانتے تھے. بشریت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں اس بات کو. بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو دل کے بھید پتہ چل جاتے ہیں، دل کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یدریک، ادراک سے درک، آپ نہیں جانتے کہ کل کس سے کیا فائدہ ہو. اور حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نیا کورس آتا ہے، رجسٹریشن فارمز فل ہوتے ہیں، آپ اپنے سوچئے، پہلا دن سوچیں اپنے اس کورس کا، اب تیسرا پارا آیا ہے تو وہ سارے دن بھی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. ہم سب ساتھی اگر جو شروع سے خاص طور پہ جو سٹاف کے لوگ ہیں جو اس پورے سلسلے کو جانتے ہیں, آپ سوچیں جس دن فارم فل ہوئے تھے, آپ جتنے بھی ساتھی یہاں ماشاء اللہ بیٹھے ہیں, کیا ہم جانتے تھے کہ آپ میں سے کون کہاں بڑھے گا, کون کس جگہ چلا جائے گا, کون بیچ میں لڑک جائے گا, کس کا کیا معاملہ ہوگا, یہ اللہ کو پتا. اب چونکہ وہ دن قریب آتے جا رہے ہونے لگے, اتنے اچھے ساتھی ہیں, اتنے اچھے لوگوں کو شوق ہے, آگے پتہ نہیں کیا کیا آنا, آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے اندر بڑی عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں, حالانکہ ہفتے میں دو دن کی کلاس اور ہفتے میں چار یا پانچ دن کی کلاس, اس میک اے ڈفرنس. میں ہمیشہ ان لوگوں کو ڈیل کرتی ہوں ایک ڈفرنٹ اینگل میں جو فل ڈیز ہوتے ہیں, اور ان کو جو ویکینڈ میں, یعنی آپ جو یہاں فل ڈیز آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ڈانٹ پڑے گی, آپ کو زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے جیسے کہ ویکینڈ والوں کو, ڈفرنٹ ہونی چاہیے آپ کی پالیسی, کیونکہ وہ دو دن کے بعد پانچ دن کہیں اور جاتے ہیں. تو صرف دو دن کا قرآن تبدیلیاں لا رہا ہے, سوچ پیدا کر رہا ہے, اور بعض دفعہ انسان پورا قرآن پڑھ کے صرف علم لے کے چلا جاتا ہے, اور علم تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ اندر نصیحت نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں ذکر, یہ نصیحت ہے, اما من استغنا, کوئی پرواہ نہیں کرتا, کوئی آتا نہیں ہے پرواہ نہیں کرتا, کوئی آ کے بھی پرواہ نہیں کرتا. اور یہاں اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف کہ وہ تو بیٹھے ہیں, اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود شوق میں نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا ہوا تھا, اور کی زندگی پر بہت میں بھی چلے جاتے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لوگ آپ سے قریب ہوں, ان کے دلوں میں جو جھجک آ چکی ہے, جو یہ آپ کو اپنا کوئی مخالف سمجھتے ہیں کہ آپ باپ دادا کے دین سے کوئی مختلف دین لے کے آ رہے ہیں, تو اس چیز سے یہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں, ان کے دل میں خیر پیدا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود نہیں فائدہ ہوا, کہ اللہ کے نبی کی تڑپ ابو جہل کے لیے تھوڑی تھی نا, اس کو کیوں نہیں ملا, طلب نہیں تھی. طلب اور تڑپ کا بڑا گہرا تعلق ہے ہدایت کے ساتھ. مجھے تو لگتا ہے کہ طلب اور تڑپ کا بدلا ہوا روپ ہدایت ہوتی ہے. اگر آپ کو آج اللہ نے ہدایت دی ہے تو یقیناً یا تو آپ کی طلب تھی یا تڑپ تھی, یا آپ کے ماں باپ کی طلب اور تڑپ تھی, یا آپ کے گھر والوں میں کوئی یہ چاہتا تھا کہ اس چیز کے اندر آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں. اتنے زیادہ اس میں سے عمل ملتے ہیں تبلیغ کرنے والے کے لیے کہ لوگوں کی طرف منہ پھیر کے بات کریں, پیٹھ نہ پھیریں, تیوری نہ چڑھائیں. میں نے کثرت سے یہ چیز دیکھی, کوئی برائی نہ ہو, لیکن میں نے دیکھا اکثر لوگ بیٹھے ہوئے تیوری چڑھائی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں تیوری کو کیا تھی؟ مجھے تو چڑھانی بھی بری لگتی ہے, اور میرا خیال ہے میں چڑھاؤں گی بھی تو چڑھا بھی نہیں ٹھیک پاؤں گی. میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں گاڑی میں بیٹھے, شیشے میں سے مجھے پیچھے دکھتا ہے کوئی میرے ساتھ ہو, گھر میں ہو, عام پہ درس سنتے وقت, یعنی ایسے لگتا ہے کہ بڑے گہرے تفکرات میں ہے, اور تیوری ہوتی ہے, ینگس میں بھی ہوتی ہے, پھر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں میں بھی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ تیوری کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کسی کو ریسپشن پہ بٹھائیں اور وہ تیوری چڑھا کے بیٹھی ہو, آنے والا تو پریشان ہو جائے گا نا. کشادہ پیشانی, کشادہ چوڑی, خندہ پیشانی, مسکراتا چہرہ, اسمائل, اور یہ کب ہوتا ہے؟ دبی ہوئی پرسنالٹی کی سلامت ہوتی ہے تیوری چڑھانا. کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جس کا ہم اظہار نہیں کر پاتے, تو وہ ہمارے فیس ایکشنز پہ آ جاتی. یہ پوری باڈی لینگویج ہے, آنکھوں کو سکیڑ کے کون لوگ دیکھتے ہیں, ماتھے پہ تیوری کون چڑھاتے ہیں. آپ کو خود ٹھیک کریں, آئینے میں دیکھیں, اپنے ساتھ والوں سے کہیں کہ اگر کسی وقت میں تیوری چڑھاؤں تو مجھے بتاؤں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کا حصہ بن چکی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, پھر آپ پریشان نہیں ہو رہے ہوتے اس وقت, لیکن عادتن پڑ چکی ہیں. بعض دفعہ وہ سکن وہاں سے اس طرح سے لٹک جاتی ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں, اچھا فیل نہیں ہوتا, بالکل بد مزاج اور دکھی انسان کا تصور آتا ہے تیوری چڑھاوے کا. تو کھلے ذہن سے اچھے طریقے سے بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من استغنا, جو بے پرواہی کرتا ہے, جو غنی ہے, فانتا لہو تو سدا, آپ تو اس کی طرف بہت توجہ کرتے ہیں, یعنی آپ کا دل تو یہ چاہ رہے نا کہ اندر اسلام آ جائے, لیکن آپ ان کو اپنی مرضی سے اسلام نہیں دے سکتے. وما علیک اللہ یزکا, اگر یہ پاک نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پوری حجت تمام ہونے کے باوجود ہدایت پہ نہیں آتا, پھر ہدایت کی طرف بلانے والے کی کوئی پکڑ نہیں ہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, کوشش کرتی جائے اور اس کے بعد بس چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسَى، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا. اب یہ یسَى کیسے آئے تھے دوڑ کے، فزیکلی دوڑ رہے تھے یا حقیقت میں تھے؟ صحیح سے لے لیں، کوشش کرتا ہوا. ظاہر ہے کہ نابینا تھے، ویسے تو یہ نہیں بھاگ کے آئے ہوں گے، مراد ادھر کے کہ کوشش. پتہ نہیں بیچاروں نے کتنی کوشش کی ہوگی، کب سے کہاں چلے نکلے، کس سے کہا ہوگا مجھے وہاں چھوڑ دو، تو کہا کہ جو کوشش کے ساتھ آتا ہے، جو دوڑ دھوپ کر کے آتا ہے، وہ ہوا یخشا. یہ ہائی لائٹ کر لیں. ہم اسے بہت سارے کوشش کر کے آتے ہیں، بچوں کو، گھر کو، میاں کو سیٹل ڈاؤن کر کے، کئی راستے کے مراحل طے کر کے آتے ہیں، ساتھ خشیت لے کر آئے. انما یخش اللہ من عباده العلماء. عالم بنتا ہی بندہ خشیت کے ساتھ ہے. جب خشیت نہیں ہوتی نا، تو صرف علم فائدہ نہیں دیتا. یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دے گی جس کے دل میں خشیت ہوگی. مغرور لوگ کبھی اسلام سے فائدہ نہیں لیتے. ایک فیصلہ ہے، اور وہ کیا کہ جس کے دل میں نرمی. آپ اس کو خشیت کو ایسے فیزاب کرتے ہیں نا، پانی ڈالیں گے جذب، پانی ڈالیں گے جذب. اس کے برعکس آپ اتنا ہی بڑا ایک ٹکڑا پتھر کا رکھے، پانی ڈالے گا ادھر سے ادھر سے نکل جائے گا. آپ سوچیں کہ خشیت والا دل فوم کا دل ہوتا ہے، اسپنج کا دل ہوتا ہے. قرآن کی بات اندر آ گئی، کوئی بات جس میں بوجھ پڑا، دل پہ پڑا، ہر چیز اندر آتی گئی، اندر آتی گئی، آتی گئی، دل کھلتا گیا. یہ میرینیشن ہے. جو چیز اپنے اندر کسی چیز کو جذب کرتی ہے نا، وہی نرم ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں گوشت میں آپ پانی ڈالتے ہیں، وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ گوشت اس کو لیتا ہے نا، پکتا ہے، گلتا ہے، نرم ہوتا ہے. اس لیے اب دعا کرے اللہ خشیت ہے. اور کچھ لوگ تو قرآن سنتے ہیں تو آنکھوں سے پانی رونا. مجھے اتنا رش کرتا ہے ایسے لوگوں سے، کہتے اللہ ان کے دل کتنے بھیگے ہوئے، اتنا اندر ان کے اترتا ہے کہ سارا آنکھوں سے بھی نکلنے آتا ہے. اس لیے کبھی آپ قرآن کی کلاس میں خود کو کیئر لیس فیل کریں، کھڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، ٹیک لگا رہے ہیں، کا انتظار کر رہے ہیں تو ڈریں، کیونکہ خشیت کے بغیر جب دل قرآن سنتا ہے نا، تو وہ صرف تنقید اٹھاتا ہے، پھر اس سے خلافی باتیں آتی ہیں، اور اسلام کے میں عجیب و غریب باتیں بندہ سوچتا ہے. تو آپ تو اس سے بے روحی برتے. کتنا عبداللہ بن ام مکتوم کو پیار آیا ہوگا ان آیات پڑھ کے اللہ پر. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہوگا کہ آہا ہا دیکھا نا میرے بارے میں آیتیں اتریں. خشیت والا دل تھا، کچھ نہیں تھا. ان آیات کو پڑھ کر وہ نہ یہ سوچ رہے تھے کہ میری تعریف ہوئی، اور نہ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. ہاں خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری بات کو قرآن پاک میں پیش کیا. کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا. اصل بات کیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت مسلسل ہر صورت میں لفظ تذکرہ آ رہا ہے، ریمائنڈر. یہ ایک الارم ہے تمہارے سیل فونز میں لگا ہوا، ایک ریمائنڈر ہے، داریاں یاد دلاتا ہے. تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ یاد کرتا ہے. اب سوچ لو، فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے قبول کر لے. کلا پھر رک جائے، اور انہا تذکرہ کو الگ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. تذکرہ کر لیں تو فمن شاء ذکرہ، بالکل کلین اینڈ کلیئر، کرسٹل کلیئر ہدایت ہے. سب کے پاس تیسواں پارا شروع ہو گیا، سب کے پاس حجت تمام ہو گئی. اب اس کے بعد کون کیا کرتا ہے؟ جس کا جو دل چاہے کرے. لیکن یہ کتاب بڑی پیاری ہے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہے. اشارہ ہے فرشتوں کے پاس جو قرآن پاک ہے اس کی طرف. قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ آج تمہارے ہاتھ میں کاغذوں میں ہے، آئی پوڈز میں ہے، اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، لیکن ان فرشتوں کے پاس ہے جو اس کو براہ راست وہاں لکھتے تھے. دو لفظ ہیں، ایک ہے فی صحف مکرمہ، مکرم کریمہ سے، کرومہ سے، بہت معزز. دوسرا لفظ ہے مرفوعت مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہے. مرفوع فزیکل رفت کی طرف اشارہ ہے. اصل میں یہاں لوہے محفوظ پہ جو قرآن پاک کی اصل کاپی موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہے. آج دنیا میں تو ہے ہی ہمارے پاس قرآن، لیکن جو اصل قرآن پاک اوپر پڑھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بی ایدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو کرامم بررم، بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. کون؟ وہ فرشتے حریفوں کو اللہ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کو وہاں سے دے رہے تھے. لفظ دیکھیے گا کرام معزز کے معنی میں، بررہ کا لفظ جو ہے بریرہ بر، پیچھے ہم پڑھ چکے نیک. پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنے زی عزت ہیں کہ جو ہمارے اس میں ذرا سے، اور دوسرے لفظ سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کا حق دیانتداری سے ادا کرتے ہیں. وہ ہاتھ کتنے پیارے ہیں کہ جو قرآن لکھتے ہیں. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا سورۃ جمعہ میں سفر قرآن کے تذکرے میں تھا، اسفار وہاں آیا تھا، سافر کی جمع ہے سفرہ، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والا. کار کو بھی سافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تحریر سے اپنے دل کی بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. آپ جب قرآن لکھے تو سوچیں آپ نے اگلے کورس میں قرآن کا کچھ ہاتھ سے بھی لکھنا. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا ہم اس کے ساتھ وقت، ہم جب کسی چیز کو بالکل کیجوئل لیتے ہیں نا تو ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے. آپ نے اگر اس سفر میں قرآن سنا زیادہ ہے، نوٹس لکھے ہیں، آگے جب آپ اس قرآن کا بھی ایک اور اینگل دیکھیں گے نا، جب آپ اس کے لفظوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کو اپنا لگے گا. ہم جس چیز کے لیے محنت کر لیتے ہیں نا وہ ہمیں اپنی لگتی ہے، اور جس چیز کو ہم ایسے ہی بس پکڑ کے لے آتے ہیں کہیں سے اس کی قدر نہیں آتی. میں سوچتی ہوں کہ وہ ہاتھ کتنے ببرکت ہو جاتے ہیں جو قرآن کو لکھتے ہیں، جن ہاتھوں میں ہر وقت قرآن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا ہے لکھا ہوا. آج اگر تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ نے تمہیں اپنی پیاری چیز دے دی، لیکن انسان قدر نہیں کرتا. انسان ما اکفر غارت ہو منکر انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے. یہ عربی زبان میں بہت عام تھا، ہلاکت ہو تم قتیلا، تمہیں کہتے ہیں نا اس پہ مار پڑی، اللہ کی مار دشمنوں پہ، یہ وہی لفظ ہے کہ بالکل حسرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی قتل انسانوں کے لفظ آئے ہیں وہاں انسان سے مراد کافر ہے. یعنی یہ انسان جو ہر لمحہ اللہ کے احسانات لے رہا ہے لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا. کفران نعمت ہے، نہ شکرہ پن ہے، بغاوت ہے، بندگی کی بجائے کفر ہے. اور اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کر پاتا. من ایہی شئین خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ کبھی سوچے آپ فیل کریں، ہر صورت میں انسان کی اصل. تم کس چیز سے؟ سونے سے نہیں بنے، چاندی سے نہیں بنے، تم ہیروں سے نہیں بنے. تم دیکھو تم کس سے ہو؟ من نطفہ، ایک بوند سے. خلقہ ہو، اس نے اس کو پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اندازے سے بنائی، دونوں معنی ہیں. یعنی اس کے جسم کے اعضاء کو بالکل ٹھیک جگہ پہ رکھا، یہ نہیں کہ ناک ایک فٹ لمبی ہو گئی، بازو جو ہے وہ ٹانگوں تک چلے گئے. قدرہ، روک دیا. ایک خاص حد تک بڑھنے کے بعد بال رک جاتے ہیں، ناک رک جاتی ہے. کبھی آپ سوچے کہ ہمارا قد تو 12 سال تک بڑھتا رہتا ہے، تو ہماری ناک بھی اسی رفتار سے بڑھتی تو کیسے لگتے ہیں؟ جیسے قد بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاؤں بھی لمبے ہوتے جاتے تو ہم کہاں رکھتے. دوسرا معنی قدرہ سے تقدیریں ہیں. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیریں بنائی. 4 باتوں کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے، کون کتنا جیے گا، کتنا رزق اس کو ملے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی سعید ہوگا، خوشبخت ہوگا، نیک ہوگا، یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، اور کیا کیا عمل کرے گا، کہاں جائے گا. تقدیریں تو اس نے لکھ دی. ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی. بڑی خوبصورت آیت ہے. بچہ دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کے اندر سارا کچھ فیڈ کر دیا، 3 اندھیروں میں اس کی تصویر بنائی، سب کچھ کر کے اس کا وزن کر کرا کے دیا. اب کیا ثم السبیل یسرا، اس کے کئی معنی ہیں. پہلی بات ہے کہ دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا. کبھی سوچیں بچہ کس طریقے سے دنیا میں آتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ پیچھے نطفے کی بات تھی، پھر اس کی تقدیر کی بات تھی، اب دنیا میں آنے کا راستہ بچے کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو یہاں پھر فرج مراد ہے، یعنی ماں کے جسم سے نکلنے کا راستہ بھی بچے کو اللہ نے سکھایا، ہم اس کی رہنمائی کے بغیر دنیا میں کیسے جی سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ دے دیا جو پیچھے سے ہماری زندگی کے شروع سے چل رہا تھا، کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں اس نے کیسے آنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا کیا راستہ ہوگا. ایک دوسرا اس کا سارے اسباب اور وسائل دے دیے جو اس کو کام کرنے کے لیے درکار تھے، ذہن میں صلاحیتیں ڈال دی، اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیا. اتنا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں محتاج ہے کہ پھر زندگی بھر اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ثم اماتہ، پھر اس نے اس کو موت دے دی. کس نے؟ اللہ نے. کس کو؟ انسان کو موت دے دی پھر اس کے بعد چھوڑ دیا؟ نہیں، فاقبرا، پھر اس کو قبر بھی دے دی. قبر نہ ہوتی تو کتے اس کی لاشوں کو کھاتے، جانور اس کی ڈیڈ باڈی کو خراب کرتے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یہ مرتے نہ تو آپ سوچیے دنیا رہنے کے قابل ہوتی. ثم اماتہ فاقبرا، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا، وقت مقرر تک اس کو دنیا میں رکھا، اور اس کے بعد ماں کی پیٹ ایک چھوٹی سی قبر سے وہ نکلا تھا، اس دنیا میں آیا، اس بڑی دنیا میں سے نکلنے کے بعد پھر قبر میں آیا. ذرا تھوڑا سا یہاں اپنے شعور کو کام میں لائیے. بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں ہوتا؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کا پیٹ کتنا ہے؟ میں بھی ایک فٹ ڈیڑھ فٹ، جتنی بھی جگہ ماں کے پیٹ میں. اس چھوٹی سی، آپ سوچے نا اتنا کو ماں کا پیٹ، آپ اگر ہم ہاتھوں میں لیتے ہیں جیسے ایک بچے کو آپ گود میں لیتے ہیں. ماں کی پیٹ ایک قبر ہی تھی نا بچے کی، وہاں سے نکلا تو کہاں آیا؟ یہ لوگ اس کو سوچ لیں، جہاں تک ہم جاتے ہیں چلتے دیکھتے ہیں. اب یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ کیا کیا جاتا ہے؟ قبر، قبر میں ڈالا. وہ ہماری قبر ماں کے پیٹ سے بڑی ہوتی ہے کہ چھوٹی؟ بڑی ہے نا. تو جب اس بڑی قبر میں سے نکلیں گے ثم اذا شاء انشرح، تو اس دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا میں ہم ہوں گے. دو قبریں ہیں ہماری زندگی میں اور دو دنیایں ہیں، ایک ماں کا پیٹ قبر اور ایک مٹی کی قبر. ماں کے پیٹ کی دنیا یہ دنیا، اور زمین کی گود یا زمین کی قبر سے جب نکلیں گے تو پھر ایک بہت بڑی دنیا. اذا شاء انشرح، جب چاہے گا اس کو کھڑا کر کے رکھ دے گا. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا. کیا مجال ہے کہ وہ اس میں بول سکے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا؟ کلا لما یقضی ما امرہ، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. یہ ہے سلط. اللہ نے انتظام کتنے کیے، اتنی تیاریاں کی، ماں کے پیٹ سے پروگرامنگ شروع کر دی تھی، اتنا کچھ کر دیا تھا، لیکن اس بندے نے وہ کیا نہیں ہے جو کرنے آیا تھا. زندگی کا مقصد کیوں نہیں کیا؟ آیا تھا جنت کو پانے کے لیے، لیکن اللہ کے حکم کو مانگ نہیں سکا. جو اللہ نے اس کو اشارے کہے تھے، دیے تھے، جو کام کہے تھے، وہ پورے نہیں کر سکا. اتنا نا شکرہ بن کے جیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو کس کام کے لیے بھیجا. اب ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا کو، لنچ میں اپنے کھانے کو دیکھے. صرف سیلڈ کو دیکھ لے جس میں 6-7 قسم کی سبزیاں ڈال کے اپنے رنگ برنگا سیلڈ بنایا ہوتا ہے. صرف ایک کھانا آپ دیکھیے، سادے سے سادہ کھانا بھی جو گھر میں پکتا ہے وہ سبزی گوشت ہے نا، اس میں کیا کچھ غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا، پورے جوش کے ساتھ آسمان سے پانی آتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر اچھی طرح سے پھاڑا زمین کو، شق کیا. زمین اپنا پیٹ کھولتی ہے تو بارش کا قطرہ جاتا ہے. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگا دیا اس میں غلہ. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں. وزیتونم ونخلا، اور زیتون اور کھجورے. وحدائق غلبات. وفاکہتا وابا، اور طرح طرح کے پھل اور گھاس. یہ سب کیا ہے؟ متاع لکم ولی انعامکم، یہ سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. ساری وہ چیزیں لکھتی جس کو انسان استعمال کرتا ہے. ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے نعمتوں کے ضمن میں. یہاں ایک بڑی خوبصورت مماثلت دیکھیے کہ پیچھے انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھا. کس طرح سے ماں کا رحم بچے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ایک منی کا قطرہ اس بچے کی وجود کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح سے آسمان سے پانی آیا مان سبا اور زمین نے اپنا دامن کھول دیا. ثم شققنا الارض شقا، اس نے اس پانی کے قطرے کو اپنے اندر لیا. فانبتنا فیہا حبا، پھر دانا ہوگا، پھر عنبا وقضبا. بالکل جو نظام بچے کی تخت میں ماں کے پیٹ سے بچے کے آنے تک ہو رہا ہے، یہی نظام ہر دن ہم زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں، پانی بارش کا اور کوک زمین کی، اور پیدا ہو رہا ہے عنبا قصبا زیتونا نخلا حدائق غلبا. اتنا کچھ اللہ دے رہا ہے لیکن انسان کھویا گا کچھ اور باتوں میں. کا ہوش کرو. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا. صیخہ کا لفظ پیچھے بھی پڑا، ذکر معاش کے بعد ذکر ماد ہے. پہلے معیشت کی چیزیں تھیں، اس دنیا میں جینے والی چیزیں جن کی ضرورت ہے، اور اب واپس جانے والی. اللہ کہتے ہیں اس طویل سفر کے لیے اعمال صالح کی خوراک لے لو، کیونکہ وہ سوخ آنے والی ہے. ایسی گرجدار آواز جس کے شور سے کان بہرے ہو جائیں. اور اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے، دوسرا نفخہ، جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت ایک انسان کس طریقے سے اپنی قبر میں پڑا رہے گا؟ نہیں، سوخا، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت لانے سے پہلے بندے کو اس قیامت کے لیے تیار کرے. سورت معارج کی آیت 10 سے 14 میں جب آدم پڑھ چکے، اسی کا یہاں پھر دہرائی ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. سوچیے اپنے بھائیوں کے نام لکھ کے دیکھ لیں، آج کتنا تڑپتے ہم اپنے بھائیوں کے لیے. آج بھائیوں کی طرف بھاگتے ہیں، اس دن بھائیوں سے بھاگیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. ان کے ساتھ بندے کا دل لٹکا رہتا ہے، اپنی خوشی خوشی نہیں لگتی اگر یہ پریشان ہو. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. یہی ہے نا زندگی کا مقصد. کیوں بھاگے گا؟ کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے. کیوں مانگے گا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ آج ہر بندہ حریص ہو چکا ہے، اور بھاگ اس لیے رہا ہے کہ اپنی فکر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اس دن اپنی ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی. افراتفری، ہر ایک اپنی مصیبت میں ہوگا، سب کو دکھیں گی دوسرے کی نیکیاں لیکن کوئی لے نہیں سکے گا. جیسے دنیا میں ہمیں کسی کی دولت دکھتی ہے نا، قیامت کے دن دوسروں کی نیکیاں دکھیں گی لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس غم میں ہوں گے کہ کہیں ہماری کمی نہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ کر لیں. ایک نیکی کے لیے بیٹی جہنم میں جا رہی ہوگی اور ماں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی. وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے گی کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے میں ایک نیکی لے آؤں تو بچوں کی آپ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو بس سر نہ ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اور وہ بچی ماں کے پاس، باپ کے پاس، شوہر، سب کے پاس سے ہو کے شرمندہ ہو کے اپنے نام اعمال کے پاس آ جائے گی، کوئی ایک نیکی نہیں لے گا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. دیکھیں آپ خود بھوکے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنی بھوک زیادہ لگتی ہے، آپ کو خود ضرورت ہے پیسے کی، آپ دوسرے کو نہیں دیتے. قیامت کے دن ہر بندے کو لگے گا میرے پاس جو نیکیاں وہ تھوڑی ہیں. آج دنیا میں ذرا بیٹھ کے تو سوچیں کیسے ہم دوسروں کو گناہ قرار دیتے ہیں. اپنی گمراہیوں کا ذریعہ دوسروں پہ، اپنی نیکیوں میں کمی کا وجہ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، شوہروں کو اور بیویوں کو، اور اس طریقے سے ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ آگے کر دیں گے اور پھر اس کے بعد آگے چل پڑیں گے، دوسروں کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمارے لیے جو کر دیا، ہم وہاں آپ کو پوچھیں گے کل قیامت کے دن، کسی کا کوئی ہوش نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن برہنہ اٹھیں گے نیکٹلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت سودا نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اتنی فکر ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. یہ نسائی، ترمذی، ابن ابی حاتم اور کچھ اور روایات میں ملتا ہے. آج ترجیحات کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کسی کی گناہ کی دعوت نہ مانی ہے، کسی کی غلط دعوت نہ مانی ہے، اور کسی کے کہنے پہ نیکی سے نہ رکیے. حدوں میں رہتے ہوئے، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، حکمت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے نیکیوں کے راستے پہ چلتے ہی جائیے. کب کوئی ساتھ نہیں آئے گا، موت کے وقت کوئی ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ ہر بندے کا حال فکر والا ہوگا. کل سے فوزیہ بدی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، آپ سب دعا بھی کریں. کل اچانک پتہ چلا کہ ان کے برین میں کچھ درد ہوئے، بے ہوش ہوئی، پھر اس کے بعد آپریشن میں لے گئے اور کئی گھنٹے کا آپریشن ہوا ہے ان کا. اس وقت بھی وہ سلیپ میں کہ شاید ایک آدھ دن ان کو نیند میں رکھیں گے. اور کیا ہوا کہ رنس پھٹی. میں کل رات سے سوچ رہی تھی کہ ان کے بیٹے، ان کا میاں، کوئی ان کی مدد کر سکتے؟ ہاسپٹل میں تھی، فوراً پکڑی گئی. اللہ ان کو عافیت دے، زندگی دے، صحت دے، اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. کل سے مجھے فلم کی طرح ان کی پوری پچھلے سپورٹس میں جو کوششیں اور وہ ساری دکھ رہی، اور میں اللہ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو لمبی عمر دیں. یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے شاید 20 یا 25، یعنی آج سے کوئی 5 مہینے پہلے، جب تک وہ پاکستان نہیں گئی تھی، ایک چھٹی نہیں کی کورس میں. جانتے ہیں 90% وہ ساری کلاس سے پہلے آ کے بیٹھی ہوتی تھی کہ کہیں میں لیٹ نہ ہوں. ایک ایک دو دو گھنٹے کا بھی ان کے گھر کا ٹور ہوتا تھا بس کا، اس دن بھی وہ آ جاتی تھی. ایک ایسا عرصہ بھی گزرا کہ وہ 7 دن آتی تھی. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ ویکینڈ پہ مت آئیں، ٹو مچ ہو جائے گا آپ کے لیے. کل میں سوچ رہی تھی کہ یہ نیکیاں پتہ نہیں ان کو کہاں لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے. ڈاکٹر حیران ہے کہ اتنا زبردست حملہ ہوا ہے لیکن ان کا پورا جسم ٹھیک ہے، الحمدللہ. اللہ آگے بھی عافیت میں رکھے. ان کو اس کریٹک کنڈیشن سے نکالے اور میں نے ان کو کہا، باجی مجھے ایسے لگتا ہے اب آپ نے بالکل ٹھیک ہو جانا ہے، پچھلے 10-15 دن سے ہے نا. آپ نے دیکھا گاہے بگاہے آپ سے وہ مائک پہ بات کرتی ہیں، اور جس طرح وہ اس دن سننے کو آئی ہیں، اللہ نہ ہمیں کسی کو ایسی مشکل میں ڈالے کوئی آ سکتا ہے. ایک آنکھ پہ پٹی بندی ہوئی ہے، جو انہوں نے گلاسز پہنے تھے وہ اس لیے پہنے ہوئے تھے کہ کوئی میری آنکھ نہ دیکھے. ہاتھ پہ بینڈیج لگی ہوئی ہے، اور پہلے بھی کئی دفعہ وہ ادھر ڈرپ لگواتی تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ہاسپٹل سے چھپکے سے نکل کے آ گئی اور ہاتھ پہ پٹی تھی، اور بس میں کہہ رہی ہیں کہ میں چھپا رہی ہوں اپنی، کیونکہ وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن وہ کسی سے اجازت لے کے نکل کے آ گئی کہ نہیں میں نے کلاس لینی. کیا بڑی بات ہے کہ اس کورس میں ان کی جتنی کوششیں، محنتیں اللہ آج ان کے لیے عافیت کے لیے بنا رہا ہے. ہم نہیں جانتے ان کو لیے ان کی عمر لمبی اللہ کر رہا ہے، اللہ ان کو عافیت میں بیماریوں سے رکھ رہا ہے، کتنی نیکیاں. آج دنیا میں ہر بندے کی حالت بے نیاز ہے. ہمارے پاس تو اتنا شاید وقت ہی نہیں ہوگا کہ ہم جا کے ان کی حالت پوچھیں، خیریت پوچھیں، ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم تو بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتے، دیکھنے کیا جائیں گے. ہم صرف جب سنتے ہیں خیال کرتے ہیں، بعد میں پھر کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ واللہ اس دن ہمیں کسی کی ہوش نہیں رہے گی. اور اس پورے کورس میں کئی موقع آئے، ان کے گھر والوں نے روکا مت جائیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں. اب کہتی تھی کہ اب تو میرے شوہر نے یہ مان لیا دل سے کہ میں نے رکنا کوئی نہیں ہے. مجھے خود سناتی تھی باتیں، کرتی ہیں جب موقع ملتا. کہتی میں نے ان کو کہہ دی اپنے میاں کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں خوش رہوں، تو مجھے درس میں جانے سے نہ روکے، کلاس میں نہ جانے سے روکے. تو اب وہ کہتی ہیں کہ میرے رویے سے میرے میاں نے یہ سمجھ لیا کہ جب میں نہیں جاؤں گی نا تو میں بیمار ہوں گی، تو مجھے خود کہتے ہیں کہ تم جاؤ کیونکہ تم وہاں سے آتی ہو تو خوش ہوتی. اور ماشاء اللہ ان کے شوہر نے بہت زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا، زیادہ وقت وہ ان کو گاڑی میں چھوڑنے آتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جاتی ہیں تو خوش رہتی ہیں، ان کو بیماری بھولی رہتی ہے، گھر میں رہیں گی تو وہی پریشانی. اللہ ان کو عافیت دے، صحت دے. اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت دے، ہمارے بھائی بہنوں میں جو بیمار ان کو صحت دے، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نکال، لیکن ان ساری پریشانیوں سے بڑی پریشانی آگے آنے والی ہے. وجوہ یوم اذن مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے چمکیں گے. اس دن چمک آئے گی چہروں پہ اس نور کی. آج چہرے اگر مرجھائے لگتے ہیں، آج نہیں وقت اتنا اپنے آپ کو سنوارنے سجانے کا. قیامت کے دن یہ ساری قربانیاں چہروں پہ چمک کی صورت میں آئیں گی. داہے کا تم مستبشرا، ہنستے ہوئے خوش و غرم، اسمائلی ہوں گے لوگ اس دن. مستبشرا، کوئی تیوریاں نہیں ہوں گی ان کے ماتھوں پہ، خوش دکھنے میں بشارت ہوگی، بشرا ہوگی ان کے چہرے پہ، خوش ہوں گے. کیوں؟ جو کیا اس کے اوپر راضی ہوں گے. آگے ہم پڑھیں گے نا، فی جنت عالیہ، پیچھے پڑھ بھی چکے سورت مارج میں، آگے ایک جگہ پڑھیں گے وہ فی عیشت روادیہ، وہ دل پسند زندگیوں میں ہوگا، سارے غم دور، سارے مسئلے دور، سارا کچھ ختم. دعا کریں کہ وہ جنت مل جائے، کہ جس دن خوشی خوشی ہیں مستبشرہ. لیکن اس کے برعکس وجوہ یوم اذن علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ترحقہا قطرہ، اور ان پر کالخ لگی ہوگی. کس چیز کا غبار ہے؟ زندگی ضائع کرنے کا غبار، اپنی ذمہ داریوں کو احسن درجے سے پورا نہ کرنے کا غبار، اس بات کا کہ ہم نے زندگی کی اس نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی تھی ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا. کبھی کوئی کام کرنا چاہیں اور نہ کریں، بوجھ پڑتا ہے دل کو. وہ تھکن جو کام کرنے کے بعد ہوتی ہے وہ کتنی میٹھی ہوتی ہے، اس آرام سے جو سارا دن کیا لیکن کام کا ڈھیر پڑا ہوا. وہ لوگ جو اس زندگی کا صحیح حق نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن دکھی ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اللہ کیا کیا، ہاتھ ملیں گے. کل تو بالکل جب ان کی یہ خبر مجھے ملی تو میرے ذہن میں کتنے کوئسچن مارک تھے کہ پتہ نہیں اگلے لمحوں میں کیا سننا. تو میں یہی سوچ رہی تھی، اللہ کیا کھویا، کیا پتا، کیا ہے اس وقت، کیا چیز ہے اس وقت، ان کے پاس کیا کام آئے گا. اللہ خدا نہ خاصہ کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو کوئی کیا دے سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سارے پل تیرے، سارے غم دور ہو جائیں گے جب جنت مل جائے گی. اصل چیز ہے کہ انسان موت کے لیے تیاری کرے، ورنہ غبار، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اردو میں، فلا کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یہ ہوائیاں اڑنا ہے غبار، غبار ہوگا چہروں پہ، ایک رنگ آئے گا ایک رنگ جائے گا. کیا کیا، زندگی ضائع کر دی، آگ لگا دی، اتنی نعمتیں ملی ان سب کو ضائع کر دیا ہم نے. اولئک ھم الکفرۃ الفجر، یہی لوگ ہیں جو کافر اور فاجر لوگ ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ اس جنت کی تیاری کرنی ہے جہاں جانے کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں. ایک دفعہ بس دعا کر لے کہ اللہ ہمیں اس دنیا سے سرخرو ہو کے نکال دے. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے سے خیال آتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے. آج کل آپ کو ہوتا ہے کہ لغت پروجیکٹ کے جو دن چل رہے ہیں اور اس میں جو بھی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو بالکل نہیں یقین کہ میں وہاں پڑھا بھی سکوں گی، اس کا پورا ہونے تک میں زندہ بھی رہوں گی، مجھے تو نہیں یقین. کل ایسے جب میں نے باجی کے بارے میں سنا تو میں نے اپنے اوپر لیا، میں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کو، خاص طور پہ جو ساتھی ہے اسٹاف میں، کسی وقت میری خبر مل جاتی ہے کہ میں نہیں رہی، تو میں کل سوچ رہی تھی امیجنیشن میں کہ آج کل پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی پورا پے نہیں کیا، ابھی بیچ میں رکاوٹیں ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر بالفرض انسٹنٹلی آپ کو خبر ملتی ہے کہ استاذہ کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل ممکن، اور ذہنی طور پہ تیار ہے، کوئی کسی لمحے بھی دنیا سے جا سکتا ہے. اس دنیا سے دوسرے ملک میں جانا آنا کیا بڑی بات ہے، ہم تو اس ایسی دنیا میں جا سکتے ہیں جہاں جا کے کوئی فون نہیں کر سکیں گے، کوئی سیل فون نہیں ہوگا، کوئی میسج نہیں ہوگا. تو پھر میں نے اس کے بعد سوچا کہ یہ لوگ کیا کریں گے بھلا، کون کیا سوچے گا، کوئی کیا یہ سوچے گا اب ہم یہ بلڈنگ نہیں لیتے، کوئی یہ سوچے گا ہم نے کیا کرنی ہے. ایسے میں خود سوچ رہی تھی اور میرے ذہنوں میں مختلف کردار، مختلف شخصیات جو ان کا رنگ ہے وہ چھلک رہا ہے کہ فلاں یہ کہے گا فلاں یہ گا، اور اتنے میں کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے گا نہیں یہ کام ہوگا یہ کام نہیں رکے گا، کیونکہ یہ اساتذہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے، یہ کام ہماری نسلوں کے لیے، ہم نے اس کا ذمہ اٹھانا ہے. کوئی رہے رہے، کوئی جائے جائے، کوئی آئے آئے. میں اکثر ان بچیوں کو کہتی ہوں کہ دیکھے زندگی کا پتہ ہوتا نہیں ہے کچھ بھی، ویکینڈ پہ کلاس ہوتی ہے، اگر بل فرض بیچ میں نہ رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھا جواب ملتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کریں گے. ہماری زندگی کا اگلا ہر فیصلہ اب اس کورس اور اس پلیٹ فارم اور اس جگہ کے ساتھ چلے گا، کیونکہ یہ ہماری صرف 18 مہینے کی کمٹمنٹ نہیں تھی. میں سوچی جتنے ساتھی اب تک 30 باروں تک جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ایک قیمتی ترین ہیرا سمجھے جو اتنے تھپیڑوں سے گزر گزر کے قرآن کے آخر تک پہنچ گئے، کیا آپ میں سے کوئی اس کا تصور بھی کرتا ہے کہ اب اس کے بعد گھر بیٹھ جائے گا، آدھے راستے میں اپنے آپ کو چھوڑ دے؟ یہ جب کورس پورا ہوگا نا، ابھی تو قرآن پورا ہوگا نا کچھ دن میں، پھر اس کے بعد کورس پورا ہوگا انشاءاللہ، پھر کورس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کورس کے پورا ہونے میں آپ کی اگلی زندگی کا آدھا حصہ پورا ہو جائے گا جو آپ نے کرنا ہے. ابھی آدھا تو یاد ہے، یہ کورس تو آپ کے اندر تزکیہ، اپنے عمل کو بھارنا، ابھی اپنی پڑھنے کی لکھنے کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنا کرانا ہے، اصل کام جو ہے وہ تو اس کے بعد کرنا ہے. ابھی تو میں سوچتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کے بعد دل تیار ہوئے ہیں آپ کے اس بارے میں کہ آپ اس کو ابزارب کریں، اصل طریقہ تو آپ نے اس کے بعد سیکھنا ہے. میں اپنے تصور میں آپ کے اگلے کورس کے لیے جو تیاریاں کرتی ہوں، جو چیزیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونی ہے، تو میں اس کو ابھی سے سوچتی ہوں کہ اچھا قرآن پڑھتے سنتے ہوئے جو تزکیہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی زندگی میں جو یہ اگلا کورس کریں گے تو دیکھنا کتنے چار چاند لگیں گے، پھر اصل میں کرسٹلز، پھر اصل میں ڈائمنڈز بنیں گے آپ لوگ، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ بالکل بدل جائیں گے. ابھی دل بدلا نا، انشاءاللہ جب آپ نے اگلے کورسز کرنے ہیں جو آپ کے اس کورس کی کنٹینیوشن ہے، پھر آپ کہیں گے کہ واقعی حقیقت میں اب میں نے کورس کیا. اور آج ہماری گھڑی رک جائے، ٹک ٹک کرتے کرتے آج گھڑی رک جائے، سب ختم. قبر میں کوئی بلائے گا نہیں پڑھنے کو، کوئی نہیں کہے کہ آؤ کچھ کر جاؤ، کوئی ہیلپ کر دو، کہیں سٹال لگا لو، کہیں جا کے پڑھاؤ، کہیں جا کے تجوید سکھا دو. نیکی کا ہر موقع اس کی ایکسپیریشن ڈیٹ کب ہے؟ جب ہماری موت آئے گی. ثم اماتہ فاقبرہ، اتنا وقت ہوگا ہماری قبروں میں ہمارے پاس سونے کو، سو سو کے نہیں جاگیں گے، سو سو کے نہیں تھکیں گے. جنت میں اتنا فن ہوگا، اتنا پلیئر ہوگا کہ روز پارٹی، ہر دن دعوت، کپڑے پہنے، زیور پہنے، جوتے پہنے، کوئی غم نہیں. ہر خوبصورت چیز، ٹیسٹ، خوشبو جو بھی ہے وہ وہاں پہ آپ لے سکتے. وجوہ یومئذ مسفرہ، چمکتا ہوا شائنی فیس، کوئی غم نہیں. کوئی دن ایسا سوچیں جو آپ نے کسی بہت اچھی جگہ پہ گزارا ہو، فن پلیکس، خوشی. سیر کر کے کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں اس کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، فریش ہو گئی ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. تو وہاں جائیں گے تو سارے غم دور ہو جائیں گے، سب کچھ. شرط کیا ہے؟ کہ یہاں محنت کر کے جائیں. آج دنیا میں کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے چہروں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، دنیا میں ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دے، اور ہمیں مسکراتے ہنستے ہوئے جنت میں لے جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ کل جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان کے چہروں پر سیاہی لگی ہوگی. یہاں پہ سورت پوری ہوئی، ایک دفعہ تلاوت سن لیں گے اور جتنی باتیں اس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کریں گے.
كلا إنها تذكرة. مذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقها قترة أولئك هم الكفرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة تكوير ترتیب کے اعتبار سے 81 یعنی 81 نمبر کی سورت ہے. اس سورت میں 29 آیات ہیں اور مکی سورت ہے. اور اس سورت کا بھی مضمون باقی دوسری سورتوں کی طرح قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی آنے کا موضوع ہے. ہم دیکھیں گے سورت کے نام کو آیت کے ساتھ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت. یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. قیامت کا منظر ہے. کورت کا لفظ قبر سے ہے. تا مؤنث کی ہے سورج کی وجہ سے کیونکہ شمس عربی میں مؤنث ہوتا ہے. تقریر کہتے ہیں بے نور ہونے کو اور لپیٹ دینے کو. عرب لوگ امامہ جاتا ہے عموماً پگڑی کو جب لپیٹتے تھے کے اوپر دبل ڈال دیتے. اس کو کہتے تھے کارل امامت علی الراس کہ اس نے اپنے سر پر امامہ باندھ لیا. اسی سے یہاں لفظ اذا الشمس کو بھی رکھ لیا گیا لپیٹ لیا جائے گا جب سورج. بالکل کسی لٹو کو اس کی روشنی جو اس کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کے پڑتی ہیں وہ زمین پہ آنے کی بجائے اپنے ہی ارد گرد لپٹ جائیں گی اور زمین کے اوپر بالکل اندھیرا ہو جائے گا. اور اسی سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن یہ سورج جو ہے اس کو ریپ اپ کر دیا جائے گا. انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو ریپ اپ کرنا, ہم کہتے ہیں چلیں بھی اب ریپ اپ کرتے ہیں, یعنی جو چیزیں ہیں ان کو فوراً سمیٹ لیتے ہیں. تو مراد کیا ہے کہ یہ روشنی جو ہے یہ سب ختم ہو کے واپس چلی جائے گی سورج ہی کے اندر. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے. سورج اور ستاروں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے. سورج کی روشنی اور اس کے ساتھ جو کشش سکل اور یہ چیزیں جو دکھتی ہیں سولر سسٹم میں خاص طور پہ, وہ سب ختم ہو جائیں گی. جب سورج کی روشنی ختم ہوئی وہ بند ٹوٹ گیا جس کے ساتھ سب بندھے ہوئے تھے, تو ستارے جو تاروں کے ساتھ بندھے میں وہ ہلیں گے اور بکھرنے لگیں گے. ان قدرت کا رس بھی قدرہ سے ہے. انتظار کہتے ہیں سکوت, ساکت ہونا یا گرنا, دونوں ہی معنی ٹھیک ہے. تارے سمندر میں گر پڑیں گے. بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ قیامت کے دن شمس و قمر دریا میں ڈال دیے جائیں گے. مسلم بازار میں آتا ہے کہ جہنم میں بھی ڈال دیے جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے جان چیزیں, لوگوں نے کسی نہ کسی طور پہ ان چیزوں کو پوجا بھی ہے. جیسے مصری سورج کے پجاری تھے، فرعون سورج دیوتا کے اوتار کے لیے آتا ہے، تو لہٰذا ان کو بے بس کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جن خداؤں کو تم نے ساری زندگی پوجا، آج وہ خود آگ میں جا رہے ہیں اور خود کو نہیں بچا رہے، تو وہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ باقی یہ چیزیں تو بے جان ہیں، یہ تو خود آقا ایک گولا ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی کرسی کو آگ میں ڈال دیں تو کرسی کو درد تو نہیں ہوگی، تو اس لیے چاند کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی ذات ہمیں انسانوں کے اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہ تو بے جان چیزیں آگ میں گر گئیں، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. قانون کشش جو ایک ستارے کو دوسرے سے ایک خاص وقت پہ رکھتا ہے، جب وہ دور ہو گیا، سب ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تم سوچو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کائنات میں اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ یہ آفت آئے گی تو یہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے. تم تو 5-6 فٹ کے انسان ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اِذِ الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، پہاڑ چلیں گے. کل میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھی تھی کہ بالکل سامنے پہاڑ تھے، تو میں نے اس وقت بھی شیئر کیا جو میرے ساتھ تھی، میں نے کہا کہ سوچیں ذرا یہ پہاڑ ابھی چلنے لگ جائے، روئی کے گولے بن جائیں، اس طریقے سے اس وقت ہمیں رنگ برنگا دکھ رہا ہے، اگر یہ سب کچھ اپنی جگہ سے ہلے. میں نے کہا کہ ساری یہ دنیا چھوڑ دیں، صرف اس کھڑکی کے آگے جتنا آسمان، جتنے درخت، جتنے پہاڑ ہے، صرف یہی ذرا الٹ پلٹ ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ خوف انسان کو آ جائے تو پھر اس کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. اب دیکھیے کہ اگر ایک انسان اپنے بارے میں غور کرتا ہے نا، تو وہ ہم کہاں ہیں؟ یہ زمین آگ کا ایک گولا ہے اور اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس زمین کے اندر کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، کاربن بھی ہے، آگ لگنے والے سارے نظام موجود ہیں، سلفر اس کے اندر، کاپر اس کے اندر، مٹی کا تیل کتنا ہے جس کو نکال کے پھر جلانے کے کام کر لیتا ہے انسان. ایک آگ لگ جائے اس گولے کے اوپر تو ہم کیسے چین سے بیٹھے؟ کسی کو یقین آ سکتا؟ آپ امیجن کریں نا کہ کوئی شخص کسی جگہ پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی کشتی الٹی یا کوئی جہاز الٹا، وہ پانی میں چلا گیا، اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں نیچے 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 گر رہا ہوں، اتنے میں اس کے پاؤں کسی سخت جگہ پہ لگے. سوچیں جب سخت جگہ پہ لگے تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میں بچ گیا ہوں اور ڈوبنے سے، اب ضرور کسی پہاڑی پہ مجھے جگہ مل جائے گی اور ابھی کوئی جہاز آئے گا، کوئی ریسکیو ٹیم آئے گی اور مجھے لے لی جائے گی. لیکن جو ہی ذرا اس کے ہوش سدھرے، اس کو ایک دم احساس ہو کہ جس کو میں پہاڑ یا پتھر سمجھ رہا ہوں یہ تو ایک ٹائم بوم ہے، اور کسی نے ادھر رکھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر میں چل جائے گا، اور اس کا سرا اوپر کسی کے ہاتھ میں جو ریموٹ کنٹرول کی صورت میں، کیا خیال ہے وہ اس ٹائم بوم پہ ناچ کود کرے گا؟ وہیں کھڑا رہے گا، وہ تو دوبارہ پانی میں کود جائے گا کہ پانی میں تو شاید بچ جاؤں لیکن ایندھن کے اس گولے کے اوپر تو میں نہیں بچ سکتا. بالکل اسی مثال کو اپنی زمین پہ رکھ رہے ہیں ہم جس زمین کے اوپر دن دناتے پھرتے ہیں نا، یاد کر گولا، اس کے اندر جلنے اور جلانے کے سارے اسباب موجود ہیں. جس دن یہ گولا پھٹے گا وہ ازل جیبار سجورت، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے. آتش فشان جب پھٹتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا منظر دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے. زلزلوں میں حقیقت میں لوگ کہتے ہیں گھر چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس دن کیا کچھ ہونے والا ہے. زل اشار و تلت، اور جب 10 مہینے کی گھابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی. اشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور 10 مہینے کا حمل، یعنی بالکل بچہ ڈیلیور ہونے کے قریب ہے. اونٹنیوں میں بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کا وقت 10 مہینے ہوتا ہے. عرب لوگوں کی یہ سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے، ان کا پورا کلچر ہی اونٹنی اونٹ کے ارد گرد چلتا ہے. جب کسی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس سے ایک اور بچہ ملے گا، پھر وہ اس کو بیچیں گے، اس کو لیں گے، آگے چلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اسی نفسیات کو یہاں رکھ کر بتایا کہ دیکھو وہ گھابن اونٹنی جو بچہ جننے کو تیار ہے، جو اتنی بڑی دولت ہے، لوگ اس سے دودھ اور بچہ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اس دن قیامت کی سختیاں ایسی سختیاں ہوں گی کہ وہ اس کو بھی بھول جائیں گے، اتلی پھریں گے. اتلت اتلت، معطل کرنے کا لفظ اردو میں پڑتا ہے نا، آخری تیر جتنے بھی ہیں نا 30ویں پارے میں، 90% مونس کے اصل روٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے، اتلا یو اتلو تاتیل، آئین تو اللہ اس کا روٹ ہوگا، تو فرمایا کہ وہ کھلی پھرے گی، کوئی کہیں لے جائے، کچھ بھی کر لے، کوئی اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، لوگ اتنی بڑی مشکل میں ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے. یہ کہاں یکجا کر دیے جائیں گے؟ یعنی قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا کہ صرف انسان ہی بدخواست نہیں ہوں گے، جنگلی جانور جو انسانوں کی آواز سے بدکتے اور ان کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں، وہ بھی جنگل بیابان چھوڑ کر شہروں میں آ گھسیں گے. نہ کوئی گدا کسی کو ڈانگے مارے گا، نہ سانپ کسی کو ڈسے گا، نہ شیر کسی کو پھاڑنے کی کوشش کر، سب دم دو تلے جمع ہو جائیں گے. فیضل وحوش بشیرت، کیسا وہ منظر ہوگا، انسان جنگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جانور شہروں کی طرف آ رہے ہیں. فیضل بہار سجیرت، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، آگ لگ جائے گی سمندروں میں. سجیرت کا لفظ سجیرا سے ہے، تسجیر، آگ لگانا اور بھڑکانا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سمندروں میں آگ کیسے لگے گی، اس کے کئی مختلف منظر ہیں. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ پانی کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا سائنس کی روشنی میں دیکھیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ملنا، H2O، اس کا فارمولا ہوتا ہے کیمسٹری میں. H کیا ہے؟ ہائیڈروجن. دو حصے ہائیڈروجن ہوتی ہے. O کیا ہے؟ آکسیجن. اور ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کے چلانے کے کام آتی ہیں. بس قیامت کے دن یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو الگ کر دے گا، وہی جو بھی پانی کی شکل میں بنی ہوئی تھی وہ گیس کی شکل میں بدلیں گی اور آگ لگ جائے گی. پانی میں آگ، اللہ اکبر، سجیرت. اور اللہ کے لیے یہ یقیناً ممکن، اس وقت پانی کی لہریں سمندروں میں نہیں، آپ کے چولہے اٹھ رہے ہوں گے. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو یہ ایکسپیرینس آج بھی کر کے دیکھ لیں. چھوٹا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیبورٹری میں، پانی کو توڑنا ہوتا ہے. اب جو ہی توڑتے ہیں اتنی زیادہ جلنے کی وہاں اسمیل اور ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہاں ہلکی سی ماچس بھی رکھیں گے تو آگ لگے گی وہاں آپ کے پاس. فیضل بہار سجیرت، اور آج دیکھیں تو پانی میں آگ تو لگی پڑی ہے، پانی کے اندر تک آگ لگ جاتی ہے. اللہ کی ذات جو آگ کو بجا سکتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، کیا وہ پانی میں آگ نہیں لگا سکتا؟ کل کیا ہوگا کس کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے شعور کو بیدار کرنے کے سارے انتظام رکھ دیے کہ جس رب نے ان کو ملایا تھا وہی اس کو توڑے گا. اس کو فیل کریں نا تو ایسے لگ رہا ہے قیامت کے دن ہر چیز کھل جائے گی اپنی اصل پہ، جیسے انگریڈینٹس کی شکل میں آ جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانے نفس جسموں سے جوڑی جائے گی. نفوس نفس کی جمع، اور زُوِّجَتْ ملانا، زَوَّجَ يُزَوِّجُ تَزْوِيج سے، زوج زوجہ، یہ لفظ اسی سے آتا ہے. یہاں سے قیامت کا بھی دوسرا مرحلہ ہے. اس کے کئی مختلف معنی ہیں. ایک معنی تو کیا ہے کہ جو جسم اور روح کا رشتہ کٹ جاتا ہے موت کی صورت میں، قبر میں ہمارا جسم چلا جاتا ہے، روح الیین جیسے جیب میں چلی جاتی ہے، تو وہ دوبارہ مل جائیں گے. اور حقیقت بھی ہے، موت کیا ہے؟ وصال کا نام، جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام. زندگی کیا ہے؟ جسم اور روح دونوں مل جاتے ہیں. دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دوبارہ دوسری طرح سے مل جاتی ہے. اور اسی طرح سے بیزن نفوس و زوجت کا ایک اور مفہوم دیا گیا کہ وہاں جوڑے جوڑے بن جائیں گے. ہر بندہ اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. المرء ما من احب، آپ نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. مومن سارے اکٹھے، کافر سارے اکٹھے، منافق سارے اکٹھے، گروہ، عقیدے، مسلک، عمل، سوچ، سب اپنی اپنی سوچ کے ساتھ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر، حامان اور شداد اور اس طرح کے کچھ لوگوں کا نام لے کر آپ نے بتایا کہ اس قسم کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض اور وہ حج نہ کرے، نہ اس کو خیال آئے، تو گویا کہ وہ یہودی ہو کے مرا یا نصرانی ہو کے، کیونکہ ان کے دین میں حج نہیں تھا. پتہ کیا چلا کہ قیامت کے دن لوگ دوبارہ آپس میں جڑ جائیں گے اور اپنی سوچوں کے ساتھ ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ ایک جیسے عمل کرتے تھے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے, چاہے اچھے عمل ہوں چاہے برے ہوں. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگ کن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں؟ فن, دنیا, عیش, مستی. اس کے برعکس دین, دین کا پھیلاؤ, تعلیم, تدریس. جو جہاں دنیا میں فٹ ہو جائے گا وہ وہی رہے گا. قیامت کے دن وہاں زناکار اور فحش لوگوں کے گروہ ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی قوموں کے ساتھ بھی ہوں گے, کیونکہ ان کو اپنی قومیت بڑی پیاری تھی, عزت کے ساتھ تھی. اور پیچھے ہر بندہ اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب زندہ درگور کی بھی بچی سے پوچھا جائے گا. چلو سر نا, موعودہ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو. وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا جائے. عربوں میں تین مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے. پہلی بات یہ تھی کہ معاشی بدخالی کی وجہ سے. کہتے تھے کہ بیٹے تو پال بڑے ہو کے کچھ نہ کچھ کام کر لیں گے, ساتھ ہاتھ پٹائیں گے. اس وقت تک شاید لڑکیوں کے کام کرنے یا ان سے کام کروائے جانے کا رواج نہیں پڑ رہا تھا, تو کدی کرنی پڑے گی. اور پھر نہ انہوں نے جنگوں میں جانا ہے, نہ انہوں نے کاروبار کرنے ہیں, نہ جابس کرنی ہے, لہٰذا ان کو مار دیتے ہیں. ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جاہلانہ سوچ تھی کہ کسی کو اپنا داماد بنا لیا تو ہم اس کے آگے لگ جائیں گے. یہ جو آج داماد کلچر ہے نا, اس کو اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھنا, یہ بھی پیچھے سے آتا ہے. کہتے تھے نہ رہے بچی نہ کسی کو داماد ڈالے. تیسری وجہ کیا تھی کہ اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس میں بھی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. لڑکوں کی بہرحال ان کے معاشرے میں عزت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے میں اتنا ناراض ہوں گا کہ ان سے نہیں پوچھوں گا کہ بچی کو کیوں مارا, ان سے منہ پھیر کے بچی سے پوچھوں گا, بے بس بچی تو بتا تجھے کیوں دفن کیا گیا. بسک ناکی کا تصور کیا جا رہا ہے. اللہ کی نظر میں ایسے ماں باپ انتہائی قابل نفرت ہوں گے کہ ان سے خطاب تک کرنا پسند نہیں کیا جائے گا. ان بچیوں کو کہا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا, بتاؤ تو صحیح تم کیا کرتے ہو. اور یہ چیز اس دور میں اتنی عام ہو چکی تھی کہ کوئی ہی شاید اس سے بچا ہوا ہو. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو کئی کئی بچیوں کو مار چکے تھے, کئی کئی لوگوں کو مار چکے تھے. آج کے دور میں بھی اس کی ایڈوانس شکلیں بہت ساری ہیں. ایڈوانس کیسے؟ آج تو پیٹ میں مار دیتے ہیں, پتہ چل گئے کہ بچی یہ مار دو. ایک مرد نے بیوی کو ڈیلیوری بیڈ پہ طلاق دے دی کیونکہ اس نے پھر بچی پیدا کی. کئی مرد ہیں جو صبح و شام دھمکیاں دیتے ہیں طلاق کی یا دوسری شادی کی کیونکہ ان کو بیٹا چاہیے. اور پیچھے ہم بات کر چکے کہ بیٹا یا بیٹی ہو یہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے, ماں کے لیے دونوں صورتوں میں ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے. اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے, پوری شرح صدر سے یہ کام کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فخر کرتے تھے. ان کے اشعار آپ پڑھیں, وہ اپنی بیٹیوں کے مارنے کی کتنوں کو مارا, یہ ہوا وہ, اس پہ فخر کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس حرکت کا آغاز کیسے ہوا, تھوڑا سا آپ کو کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی. کہتے ہیں کہ ربیعہ قبیلے پر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا, ربیعہ کے ایک سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے. اس کے بعد جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو واپس کر دیا گیا. اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو غلامی ہی کی صورت میں جس کے ساتھ رہ رہی تھی اسی کے پاس چلی جائے. اس نے شخص جانا پسند کیا, یعنی باپ کے پاس نہیں آئی لڑکی, غلامی میں چلی گئی. اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا, اس نے اپنے فکر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کی ایسی رسوائی نہ ہو جیسی میری ہوئی. اور آہستہ آہستہ یہ رسم بن گئی اور پھر رواج بن گیا اور پھر ورت بن گئی. آپ دیکھیں کہ اکثر رسم و رواج اسی طرح بنتے ہیں, بے تکی باتیں. کسی ایک کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہوا, دوسری طرف وہ اسی کو لے کے چل پڑے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر ہی چاہے بچی کو کیوں نہ مارا جائے, قتل ہے یہ, بچے کے اندر جان شروع سے ہی ہوتی ہے، چار ماہ کے بعد تو خاص طور پہ وہ جان دکھنے بھی لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے پیٹ میں بچے کو مارا وہ بھی شخص کسی عورت کے پیٹ میں اس سوچ پر کچھ چوٹ لگائے کہ بچہ ساکت ہو جائے، اس کو بھی دیت دینی پڑے گی. ایک غرنا، ایک غلام آزاد کرنا یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے. اور اگر بچہ پیٹ سے نکل آیا، چند سانس لیے پھر مرا، تو پورے انسان کی دیت دینی پڑتی. اسلام نے تو کس کس کو رکھا ہے. پھر ایک سوال جو معروف ہوتا ہے ایسے موقع پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ بعض دفعہ ہم فیملی پلاننگ کے نام پر کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں بچہ بڑھتا نہیں آگے یا ختم نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خفیہ طور پر زندہ در غور کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے. لوگوں نے ازل کے بارے میں پوچھا، جس میں مرد کا سپرم جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیا جاتا ایک تک، تو فرمایا کہ کر لو گے بھی تو بھی اللہ ہی کا لکھا غالب آئے گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بالکل اس چیز کو ختم کر دینا جس کو آپریٹ کروانا کہتے ہیں، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں. سرکمسٹانسز کے تحت انسان اگر کچھ پریکاشنز لے لیتا تو اس میں رخصت ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. ایک عورت پریگنٹ ہو گئی، اس کے بعد کوئی بے نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ رکھیں. یہاں پاور پوائنٹ دیکھ چکے ہیں کتنے ظالمانہ طریقے سے ابارشن کرواتے ہیں، اور کتنے ہم نے ایک دو کلاس پہلے موس میں وہ دکھایا تو پورا ہال ہچکیوں سے رو رہا تھا کہ اتنا بھی انسان ظالم ہو جاتا ہے کہ اپنے گھر کے بچے کو کینچیوں سے کٹواتا ہے، اس کو سالٹ پوائزنگ سے کٹواتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ایسا سولوشن بھیجا جاتا ہے جس سے اندر پورا بچہ جل جاتا ہے، پھر اس کو کینچیوں کے ساتھ سیزر کے ساتھ کاٹ کاٹ کے گردن نکال اس کا ہاتھ نکالتے ہیں. اس میں ایک تصویر تھی کہ جب ڈاکٹر ابارشن کرنے کے لیے پیٹ کو کٹ لگا رہے تھے تو بچے نے زندہ ہوتا ہے، جیسے دنیا سے جانے کے بعد کسی کی ہڈی کاٹی توڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح پیٹ کے بچے کو بھی ہے نا تکلیف ہوتی. تو اس میں ایک بہت پیارا کوٹیشن تھا کہ اسمال اینف، یعنی بچہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں چھوٹا اتنا ہوں کہ میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، مار لو مجھے، لیکن بڑا میں اتنا ہوں سروائیو، مجھے زندہ رہنے دو گے تو میں باہر آ کے زندہ ہو جاؤں گا. تو انتہائی تکلیف ہے بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ بچیوں کی اور عورتوں کی تربیت اور ان کے پالنے کے اندر بہت ساری خوبیاں دلائیں، اور اس عمل کو بہت پسند بھی کیا کہ کوئی کسی کو مرنے سے بچائے. ایک شخص تھے، ان کا نام تھا فرسخ، کچھ اسی قسم کے نام آتا ہے ان کا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ نیک کام کیے، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچوں زندہ درگور ہونے سے بچایا، اور ہر ایک کے عوض 10-10 ماہ کی خوابن اٹھنی اور ایک ایک اونٹ بطور فدیہ دیا. یعنی کوئی مارنے لگتا تھا اپنی بچی کو تو میں کہتا تھا نہ مارو، میں تمہیں اس کے پیسے دے دیتا ہوں، یا اس کو مجھے دے دو، مارو نہیں میں لے لوں گا، تو مجھ سے پیسے اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کا اجر تو تجھے مل گیا. اور وہ کیا کہ اللہ نے تجھے نعمت اسلام سے سرفراز کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت کی کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے جو انسان کو دنیا میں کوئی نیکی یا اسلام کی دعوت دینے کا رخ لے جاتا ہے. تو اس شخص کے بارے میں اس کے کارنامے اور اس کے اشعار بہت سارے عربی کلچر میں آپ کو ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات آپ سے شیئر کروں گی جو آپ نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کی. اور حقیقت ہے کہ یہ چیز، ایک موقع پہ ایسا وقت ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اہل جاہلیت کا اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میری ایک بیٹی مانوس تھی، میں اس کو پکارتا تو وہ دوڑتی بھی میرے پاس آتی. ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے آیا، راستے میں کنواں آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا، اور آخری آواز جو میرے کانوں میں اس کی آ رہی تھی وہ تھی ہائے ابا ہائے ابا. یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے. حاضرین میں سے کسی نے اس شخص سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سن کر فرمایا، اسے مت روکو، جس کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو. آپ نے اس کو کہا، پھر اپنا قصہ بیان کرو. اس نے دوبارہ بیان کیا، آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو. تو یاد رکھیے کہ بگڑے ہوئے معاشروں میں عورت پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے اور بیٹی کو بیٹے الگ کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس فعل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، صرف رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہہ کر روک دیا گیا کہ بھی یہ زمبین قتلت، بتاؤ کس گناہ پر کس چیز میں تم مارے گئے تھے؟ مارنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو بیٹی کی پرورش اور پیدائش کو بہت خوش بختی کی دلیل بنایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش معاش میں ڈالا جائے پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، یعنی بیٹیاں جہنم کی آگ سے انسان کو بچا لیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو یوں جوڑ کے دکھایا، میرے ساتھ ہوگا۔ دو بیٹیاں اچھی پرورش، یہ مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور روایت ہے جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کو اچھا ادب سکھایا، ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ آپ نے تین کی بات، نبی اگر کسی کی دو ہو، کیونکہ اس کی دو ہی تھی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دو بھی ہوں تو، حضرت ابن عباس جو راوی ہیں کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی سے کوئی ایک کے بارے میں بھی پوچھتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ تو بیٹیاں تو بڑی بلس ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت ابو داؤد کی، جس کے ہاں لڑکی ہو پھر وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح دے، کیونکہ ایسا یہ بھی مسئلہ، بیٹیوں کو پالتے تھے لیکن ہر وقت لڑکوں کو اس کے اوپر رکھتے ہیں، ترجیح نہ دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ آپ سوچیے جو بیٹیوں کو حقیر جانتی ہیں، عورتیں بھی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں، کسی کو پوتی نہیں اچھی لگتی، کسی کو نواسی، اور کسی کو اپنی بچیاں نہیں اچھی لگتی۔ ایک ماں نے کہا میری بچی ہوئی، میں نے اس کو کتنے دن، کہتی اگر ایک عورت بیٹی کے پیدا ہونے پہ کسی کو تانا دیتی ہے یا کسی کو مار ڈانٹتی ہے یا طلاق دلاتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو، یہ تو صرف بیٹیاں رکھ رہی ہے، تو وہ خود کے، اس لیے کم از کم عورت کے پاس تو اپنے لیے اچھی بات ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت ابن ماجہ کی اور بخاری میں بھی ہے، ادب المفرد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ یا صدقوں میں سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹا اور تیرے سوا کوئی اس کے کمانے والا نہ ہو۔ یہ خاص طور پہ فرمایا جس کی بیٹی پلٹا دی گئی، کسی نے اس کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا، تو باپ یا بھائی جو بھی اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے وہ بچی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ہے اسلام۔ آج کا سورت پڑھ رہے ہوں اپنی ویکینڈ کلاس میں نا، تو واقعی ہر دفعہ پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، اتنی تکریم دی کہ قیامت کے دن اور کچھ نہیں، بی اے یہ سم بن پتی لگ، تو بتا تجھے کیوں مارا گیا، وہ عزت سکوف نشیرت، اب جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، کون سے اعمال نامے، کل تک جو آنکھوں سے دور تھا آج سب کے سامنے کھل گیا، سب اعمال نامے کھل جائیں گے اور سب کچھ لوگوں کے سامنے ہوگا، وہ عزت سما اکشیتت، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا تصور آتا ہے، جیسے بکرے کی کھال ادھیڑے نا تو اندر سے سرخ قسم کا گوشت اور سین نکلتی نا، قیامت کے دن آسمان ایسا سرخ ہوگا۔ ہم پیچھے سورہ معارج میں بھی پڑھ چکے سماء کل محل، سورہ رحمان میں بھی پڑھ چکے وردت قدیحان فبی یعنی ربکما تکذبان، یہاں لفظ آگے خوشی تک، خوشی تک کا لفظ کشتا سے ہے، کسی کی کھال ادھیڑ لینا، جانور کی کھال اتارنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ آج آسمان بہت خوبصورت طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ جیسے نچا ہوا نیلا رنگ سب ختم ہو جائے گا اور کھال ادھڑنے کے بعد جو سرخی رہ جاتی ہے وحشت بڑھ پاؤ گی۔ اب دیکھیے کہ آسمان سرخ رنگ کا ہوتا، اورنج ہوتا تو ہمارے موڈ پہ اس کا کتنا اثر پڑتا برا، اس میں ایک دم سودنگنیس ہے، سکون ملتا ہے آپ نیلے آسمان کو دیکھتے ہیں، قیامت کے ہر طرف وحشت ٹپک رہی ہوگی، اس سرخ آسمان ہوگا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، سارا سے جہنم کو سلگایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب جا دی جائے گی، جہنم کے دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو دکھ رہی ہوگی اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ موجود ہوگی. کیوں ملا؟ تاکہ نیک اور بد سب جان لیں، نیک جان لیں کہ کیا پایا ہے اور بد جان لیں کہ کیا کھویا ہے، کس چیز میں جا سکتے تھے اور اس کو نہیں لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنت کو قریب کر کے لوگوں کو پوچھیں گے کہ دیکھو آج یہ اچھی رہی یا وہ جہنم اچھی رہی، اور حال کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت، تو اس روز ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آئے. غفلت کے سارے پردے چاک ہو جائیں گے، سارے خمار اتر جائیں گے، گناہوں کے نشے ہرن ہو چکے ہوں گے، اور ہر بندے کو پتہ لگے گا کیا کھویا اور کیا پایا. وہ یاد کر لیجیے آیت ما قدمت واخدرت، سورت غالباً دہری تھی، کیا پرائرٹیز تھی اور کیا پیچھے ڈالا تھا، کیا نیکیاں کر سکتے تھے اور نہیں کی، اور کیا گناہ تھے جو بچ سکتے تھے جن سے اور نہیں بچے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ کیا کا منظر تھا. آدھی سورت پوری ہوتی ہے ادھر، یعنی سورت کا ایک خاص انداز. ہم سب کی نظر اپنی کوششوں کو دیکھیں. علمت نفس ما احضرت، دیکھیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں، جب آپ بہت اچھی چیز لے کے جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہوتے تو آپ کو گھبراہٹ ہوتی، اور اگر خراب چیز کسی کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو دل میں خوف اور اندیشے ہوتے ہیں. ہماری ہر نیکی ایک تحفہ ہے جو ہم پیک کر رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جائیں گے. یہ جو ہمارا صحیفہ ہے نا، اعمال نامہ جس کو بولتے ہیں، اصل میں یہ ایک بک ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجنے والے ہیں ریکارڈز کے لیے. دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے وہاں جا کر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اچھا ہوگا خوشی ہوگی، برا ہوگا غم ہوگا. علمت نفس، اور نفس دیکھیں نکیرہ میں آیا، ہر نفس جان لے گا. ما احضرت، خود سے پوچھیے، چند سوال لکھے خود سے، میں اپنے رب کے پاس بھیجنے کے لیے کیا تیار کر رہی ہوں. لگتے کھا پی کر استعمال کر کے کیا اس کے بدلے میں بھیج رہی ہوں. کل قیامت کے دن جب میرے اعمال کی پٹاری کھلے گی تو کہیں مجھے شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی. اچھے اس لیے کہ چھپے میں دوسروں سے، دنیا میں اپنے آپ سے چیک کر لیں، میرا ہر عمل دوسروں کے سامنے آ جائے تو میری کیا عزت رہے گی؟ کیا میں کچھ ایسے کام تو نہیں کرتی کہ دوسروں کے سامنے آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. علیمت نفس ما احضرت، اس صورت میں بھی آ رہے ہیں بیدار میں، علیمت نفس ما قدمت و اخرت. یقین دلانے کے لیے پھر قسمیں، عموماً پچھلی صورتیں جو ان کے شروع میں قسمیں، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ بیچ میں بھی قسمیں آ رہی ہیں. فلا اقسم بالہنس، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، اور الجوار الکنس، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے رکے ہوئے تاروں کی. ہنس اور کنس دو لفظ جہاں استعمال ہوئے ان کو دیکھ لیجیے. ہنس کا واحد ہنس ہے، ہنوس سے نکلا ہے یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، چھپ جانا. اور جواری جو ہے جمع ہے جاریہ کی، یعنی جواری کا واحد جاریہ، جریون سے نکلا ہے، معنی کیا ہے؟ تیزی سے گزرنا. کنس کا واحد کانس اور کانسا ہے. جنگلی جانور جب اپنے ٹھکانے میں داخل ہو گیا ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے کنس الوحوش. اب یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب ستاروں کی قسمیں ہیں، دن کے وقت آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں اس لیے کنس کہا، اور رات کو اپنی اپنی جگہ پر نمودار ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو کنس کہا. اللہ نے ہر چیز کی قسم کھا لی. کنس کنس، واللیل اذا اسس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اس ایسا لگتا ہے جیسے آخری سانس کوئی لے رہے، جب بالکل رات ڈھلتی ہے اور صبح آتی ہے اس کی طرف اشارہ. دو معنی کیے گئے اس اس کے. پہلی بات ہے کہ یہ رباعی ہے، عین سین عین سین کا روب. دوسری بات ہے اس اس کا ایک معنی ہے اندھیرے کا پیٹ پھیر جانا. رات جاتی ہے تو صبح آتی ہے نا، اندھیرا جانے لگتا ہے. اندھیرے کا جانا جیسے ابتدائی شب میں ہوتا ہے نا، اسی طرح آخر میں بھی ہوتا ہے. تو اندھیرے کا پیٹ پھیر جانا یا پھر اندھیرے کا آ جانا، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پہلی صورت میں مراد ہوگا رات جب جانے لگے، اور دوسری صورت ہے کہ جب پوری طرح چھا جائے. اللہ نے کائنات کی چیزوں کی قسم کھا دی، بس غور سے دیکھتے جائیں کہ ہر چیز پہ اللہ کی نظر ہے. میں جب کوئی قسم پڑھتی ہوں نا اس طرح کی چیزوں کی، خاص طور پہ ان باروں میں، تو میں کہتی ہوں اللہ کو اپنی ہر چیز کا پتہ بھی ہے. یہ کہتا ہے نا ذہن میں خیال کے بس اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا، نہیں وہ تو چھوڑا نہیں ہے، اس کو ہر چیز پتہ ہے. کون سا ستارہ چھپ رہا ہے، کون سا سامنے ہے، اللہ کو خوب پتہ. وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی جب کہ وہ سانس لینے لگے. تنفس نفس سے سانس لینے کو کہتے ہیں، نظام تنفس کہتے ہیں سانس لینے کے نظام کو، جس میں لنگز اور پھیپھڑے وغیرہ اور اسی طرح باقی آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کا معاملہ. یہاں مراد ہے بالکل صبح کی اول گھڑیاں، صبح جب سانس لے یعنی اس کی روشنیاں پھیلے. اتنا خوبصورت کوئی استعمال لفظوں کا کر سکتا ہے جتنا اللہ نے قرآن پاک میں کیا. صبح کی ہوا چلنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان وقتوں کی قسمیں کھاتا ہوں. کیا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيبٍ، کہ بے شک یہ قرآن معزز قاصد کا لایا ہوا ہے، اس کو نہ جھٹلاؤ، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. پانچ قسمیں کھانے کے بعد بتا دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن نبی نے خود کھڑ لیا ہے، کوئی نہیں کھڑا، یہ رسول کریم کی طرف سے آیا. کون ہے رسول کریم؟ جبرائیل علیہ السلام. کیسا ہے وہ؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے. اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے جبرائیل علیہ السلام کی، طاقت والا، تبھی تو اتنا بڑا کام کر دیا. مالک عرش کی جناب یعنی اللہ کے سامنے ان کا مقام مرتبہ. اور متائن، ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ایک لیڈر ہوتا ہے جس کی کوئی نہیں مانتا، ایک ہوتا ہے جس کی سب مانتے ہیں. تو متا جس کی اطاعت کی جائے. سم امین، اور امین بھی ہیں یعنی سارے فرشتوں کی مانتے ہیں. اس لیے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بولا جاتا. وما صاحبکم بمجنون، لوگوں یہ تمہارا ساتھی مجنون تو نہیں ہے، یہ دیوانے تھوڑے ہیں. یہ کلام جن کے پتہ ہے جو صبح و شام ان کی زندگی میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں. پیچھے سورۃ الحاق 40 میں بھی پڑھ چکے، وہاں بھی اسی طرح کا انداز تھا کہ یہ قرآن کی چھوٹی بات ہے. تم اس کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کیوں قبول نہیں کرتے؟ یہ مجنون نہیں ہے، یہ دیوانے نہیں ہے، بلکہ ولقد راق بالافق المبین، بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا روشن کنارے پہ. راہو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. را کون ہے؟ کس نے دیکھا؟ نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے. سورت نجم کی آیت 4-5 میں پیچھے کر چکے تھے کہ ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا، جیسے وہاں بات تھی یہاں بالکل وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کناروں پہ دیکھا تھا. اور وما ہوا علی الغیب بھی زمین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی بخیل نہیں ہے. ان کو جو بات پتہ چل جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تم جو کہتے ہو کہ یہ کاہن ہیں، ان کو غیب کا علم ہے اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، فرمایا نہیں، ان کا حتمی علم ہے. اور جو کتاب ان کے پاس آ جاتی ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بھی زمین یعنی اس میں بخل نہیں کر رہے. اور وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول بھی تو نہیں. تم کیوں نہیں مانتے؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ لوگ قرآن کو ماننا نہ رہے اور اللہ تعالیٰ مختلف اسلوب مختلف طریقے استعمال کر کے بتا رہے ہیں لوگوں اس کو کیوں چلتے ہو؟ فائنہ دس خلون، پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو؟ اس صاف ستھرے پانی کے چشمے کو چھوڑ کر سراب کی طرف بھاگ رہے ہو؟ کیا عقل مندی ہے؟ ہدایت کے نور کو چھوڑ کر گمراہیوں کی تاریکیوں میں اندھیروں میں بھٹکنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. جس طرح اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اسی طرح جس پر یہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، اسی طرح یہ کتاب ذکر للعالمین ہے. زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد تمام بنی نو کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا چمکتا ہوا آفتاب ہے. لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پائے گا جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. یہ کتاب زبردستی کسی کے گلے نہیں مٹی جاتی. سیدھے راہ پہ چلنا چاہتے ہو، فائدہ ملے گا، تمہاری زندگیوں کو خوبصورت کر دے گی. نہیں چلتے، سو دفعہ نہ چلو، تمہاری مرضی. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، چاہت اللہ کی ہے. تم کہو کہ شیطان اس کے پاس اس قرآن کو لاتا ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ہم نے اس کو مانا تو ہم پابند ہو جائیں گے. نہ مانو، شوق سے نہ مانو. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایک نصیحت کی کتاب بنا کے بھیج دی. اب مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے اللہ کا نقصان بنی ہوگا. سورۃ مدثر کی آیت 56 اور سورۃ دہر کی آیت 30 میں ہم یہی بات پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ کتاب اس کو بالکل فائدہ نہیں دیتی. یہ چاہتوں کا سودا. اصل بات یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ارادوں اس کی خواہشات کے ساتھ ہے، لیکن جب تک ایک بندہ اپنے آپ کو خود اس کتاب کے قابل نہیں کرتا، یہ کتاب اس کے گلے کو نہیں پڑتی. آپ دیکھیے کہ آپ اس پچھلے سفر میں کئی مواقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آئی ہوں گی، شک بھی ہیں، شبہات ہیں. شک شبہ یہ بھی بہت ہے نا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں اتنی قربانیاں اس کے سیکھنے کے لیے دیں. لیکن آپ چلتے رہے، آپ کی چاہت تھی، اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. چاہت میں کمی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ رکاو پہ لے آتا ہے. جس چیز میں ہمارے لیے کشش ہوتی ہے نا، اسی میں ہم کوشش کرتے ہیں. فباو کا فرق ہے کشش اور کوشش. جب کشش نہیں رہتی تو کوششیں ساری ختم. آپ جس چیز میں خود انٹرسٹ لیتے ہیں نا، پھر وہ کام آپ کو کرنا کرانا دوسروں سے بہت آسان لگتا ہے. ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، وہ سب کو لیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا دل اس چیز میں پڑا ہوا ہے. اور اگر ہمارا اپنا دل نہیں ہوتا تو ہم دوسروں کو نہیں لیتے. پھر اس کے بعد اگر ہم اس آخری آیت کو صرف اس چیز میں کر لینا کہ دنیا میں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. بڑی خوبصورت ایک حدیث جس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جھکا دے اپنی چاہت کو اس پہ جو میری چاہت ہے. بس اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس سے ملا لو. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے رکھا ہے اس کو اللہ کی چاہتوں کے تابع کر دو. دیکھیں دو ہی باتیں ہیں نا، ایک بات کیا کہ اس دنیا میں انسان اللہ کی چاہت، اللہ کی من پسند زندگی، اللہ کا من پسند دین طریقہ اس کو لے لے، کل کیا ہوگا؟ لہو ہمائش تو اللہ ہے، تو وہاں عیش عبداللہ ہے. یہی ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بس اب تو چوائس مل جانی چاہیے نا، رنگ پہ رنگ چڑھ جاتا ہے نا. ہم جس کے پاس رہتے ہیں، جس کی باتیں سنتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں. اتنا اللہ کا کلام ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کے اندر سے موتی چنے، پھر بھی ہماری چوائس نہ بدلے، سٹائل نہ بدلے، کھانے پینے چلنے سونے جاگنے خوشی غم کا سٹائل نہ بدلا، قرآن نے آپ کو کیا دیا اور مجھے کیا. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم ہمیں اپنی چاہت کا تابع کرنا. اللہ جو آپ میرے لیے چاہتے ہیں بس مجھے بھی اپنے لیے وہی چاہنے کی توفیق دے. کچھ بناتی ہیں نا وہ بڑی بھی ہو جاتی ہیں تو کہتی ہیں جو ممی لے دیں گی وہی لے لیں گے. بس مائیں اس بات پہ چڑھتی ہیں کہ میرے بغیر جا کے کپڑے خریدتی جائیں گی تو کہتی ہیں امی آپ جو چوز کریں. تو میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ہے. آج کے دور میں تو لوگ کھانا نہیں کھاتے, کسی کی چوائس کا رشتہ کہاں سے لیں گے. اب دیکھیں دلی کے کئی معاملات ہیں, کہاں چاہتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے بچوں کے ماں باپ کی. ماں باپ کہیں اور رشتہ چاہتے ہیں, بچے کہیں اور چاہتے ہیں, ٹکراؤ ہو گیا نا. آپ جتنے مرضی بھی اپنی اولاد سے خوش ہوں لیکن آپ کو تھوڑا سا صدمہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے شوہر چاہتے ہیں گھر میں کھانا کھائیں, آپ چاہتی ہیں باہر کھائیں. چاہت کا ٹکراؤ ہوا نا. چاہتوں کے ٹکراؤ میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے. اسی کو بندے اور رب کے معاملے پہ لیں, کہہ کے تو دیکھیں ہینڈز اپ سرنڈر کر لیں. اس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل سرنڈر, سٹرگلنگ ٹو سبمٹ. کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی, خود سپردگی. آپ مجھے بدل دیں, آپ میری چیزیں, میرا دل بدل دیں, میری سوچ بدل دیں. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک ایسی گڑیا آتی ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی نا, جیسے کپڑے کی بنی ہوئی ہے. یوں موڑے مڑ گئی, ادھر موڑے گردن جھکائے, تروڑے مروڑے پھر سیدھی ہو جاتی ہے. بندہ اللہ کے آگے اس طرح سے ہو کہ اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں ہے. جدھر رکھ موڑے میں مڑ گئی, میرا دل تیرے آگے. اسی طرح اقبال نے کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری چاہت کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. اصل بات قرآن پڑھنے کے بعد جو سمجھ آتی ہے نا, ہم اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں. باقی رہ گئی بات کوششیں ارادے, پھر وہ نہ ہو اللہ کی مرضی. بندہ رضیت باللہ ربن کی ایک تصویر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یہاں تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ڈیئر سسٹرز, کیسی لگی آج کی تفسیر سورہ عبسہ سورہ تکویر؟ کیا فیلنگس ہیں ان کے ساتھ؟ اب میں نے نہیں آج بات کرنی, آج آپ ہی بتائیں کیا سیکھا آج کی آیات سے. تفصیل. سر آبا صاحب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. آبا صاحب نے کیا سیکھا ہے؟ سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ اس کو کیسے توجہ دینی ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کس کو امپورٹنس دینی ہے؟ جی طلب. طلب سیکھا. تڑپ ہونی بہت ضروری ہے. تڑپ ہونی, جس کے اندر تڑپ ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دے. یہ سیکھا نا جی. ہم اپنے چیک کریں ہمارے اندر طلب کس چیز کی, ہمارے اندر تڑپ کس چیز کی. اگر کوئی ہمیں بلاتا ہے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے, کوشچن کرتا ہے تو ہم کیا ریئیکشن شو کرتے ہیں؟ کس طریقے سے کسی سے بات کرتے ہیں؟ کبھی اس طرح ہم نے سوچا تحمل کے ساتھ کرنا؟ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے, کس طرح جی اسمائلی فیس کے ساتھ کرنا ہے. طلب اور اخلاص پھر ہدایت میں بدلتی ہے جی. بالکل کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل واقعی کسی کو حقیر نہیں جاننا. بالکل الحمدللہ صحیح. سر اور تحمل سے کام لینا ہے صحیح جی. یہ تو ہوگی نارمل چیزیں. اور کیا سیکھا ان آیات سے؟ یہ دعا ہے نا کہ ہم نے جس کے پاس طرز کے ساتھ کر لیا. اچھا بات کرنے کا انداز اور سٹائل بھی پتا چلا ہوگا کہ ہم کیسے کرتے ہیں. ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا, دوسرا آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے نا, ہم ادھر سے بس ایسے ہلکا سا گردن گھما کے کرتے ہیں, ایسے نہیں ایسے کر لیں. لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا, وہ کیا کرتے تھے. پیچھے بھی ہم نے سیکھا ہے کیا کرتے تھے جی. جس سے بات کر رہے ہوں اس کی طرف کھلی طور پر متوجہ ہوں ٹھیک ہے. چلیں کوئی ایسا خدا ناستہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ جی فلی امپورٹنس دینی ہے, فلی طور پر اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ نہیں صرف چہرہ اس کی طرف کر لیں گے باقی باڈی آپ کی دوسری طرف ہے ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کوئی بھی ہے نا, جس انداز سے کیا جائے تو اس کو واقعی پتہ چلے کہ آپ اس کو فلی اٹینشن دے رہے ہیں نا. ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھے, شاید وہ اللہ کی نظر میں ہم سے بہتر ہو. بالکل دیکھیں جو ہے جو ہے ابن مکتوم آئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ خواستہ کوئی بری بات نہیں کہ ان کے ذہن میں جو نیت ہو یہی تھی کہ یہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑ کی. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز سیکھنے کی ہے, اگر نبی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر نبی کی پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم کیا چیز ہے. انہوں نے تھوڑی سی اس کو امپورٹنس نہیں دی. اللہ نے آیات نازل کر دی جی. رویے بہت اہم ہوتے ہیں, حقیقت ہے ٹھیک ہے. ہم ڈانٹ کے بھی بات کرتے ہیں بچوں سے, بڑوں سے, کہیں جگہ پہ ہمیں غصہ بھی آئے گا, لیکن یہاں پہ جو مین چیز بار بار بتائی جا رہی ہے, ایک آپ سے سیکھنا چاہ رہی ہے کہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں جو آپ کو سیکھنے نہیں تڑپ, جو مطلب طلبگار نہیں ہے علم کے, کچھ سیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. اس سے ہمارے سب ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو سکھائیں دوسروں کو ٹھیک ہے. آپ ساتھ میں دعوت دیں گے. ہاں جی اخلاق اور توجہ دینی ہے, اور جو ہے کوانٹیٹی نہیں دیکھنی, کوالٹی دیکھنی ہے, کس میں تڑپ زیادہ ہے. سکھائیں گے آپ دوسروں کو بھی, پھر نظر آ جاتا ہے. آپ اپنا آپ لوگ اپنا دیکھیں فرسٹ ڈے سے آج تک ٹھیک ہے, کوئی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایشو آ گیا ہوگا, آج تک کون ریگولر کلاسز لے رہا ہے, کس کے دل میں تڑپ ہے, کون کسے ٹک. دیکھیں ہر کوئی اپنا یہ محاسبہ تازہ, جن نے 29 بارے سے آپ کو بولا تھا کہ محاسبے کے پوائنٹ لکھنے کا کیوں بولا تھا آپ کو, کیونکہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں. اپنے آپ کو چیک کریں ابھی تک آپ نے اس قرآن سے کیا سیکھا ہے. اگر ابھی بھی نئی تبدیلی آئی تو بہت اسپائسی شرمندگی کی بات ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. لیکن الحمدللہ گمان کے مطابق ماشاء اللہ آپ سب نے بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے آپ لوگوں کی باتوں سے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں وقت میں برکت دے. یہ چیزیں لازمت آپ کے اندر ہونی بھی چاہیے کہ ہم لوگ سب میں یہ چیز آ جائے. بالکل ٹھیک صحیح جی. اور اس سورہ میں کیا کہ دیکھیں یہاں پہ انسان کی تخلیق کی بھی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ صحیفے بھی بتائے گئے ہیں, بلاد ہے سارا کچھ. تو یہاں سے اور کیا لیسن ملا جی؟ اور کیا سیکھا صحیح؟ سورہ التکویر کو دیکھ لیتے ہیں, دو منٹ اس میں بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا آ رہے ہیں. جی التکویر اس کے ایک دو منٹ لیتے ہیں. ان شاء اللہ سسٹرائشہ ہیں کلاس میں, ان شاء اللہ ہم کو فرمائی دے دیں گے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ ذہن میں رکھیں یہ کافی مشکل سورہ ہے اور اس میں جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے اس کو لازمن لیں. بہت کم ٹائم رہ گیا آپ کے پاس, چند دن ہے, تو اس میں کوشش کریں ابھی سسٹر عائشہ کے ساتھ بھی جو آپ کا سیشن ہے قیامت کا منظر اور اپنا حاصل کرنا ہے. جی ویری گڈ الحمدللہ. ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ؟ مجھے آپ کے ورڈ کی سمجھ نہیں آئی سا ہے. چلیں یہ مجھے نہیں پڑھنا آ رہا کیا لکھا آپ نے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ابھی ہم سسٹر عائشہ کو دیتے ہیں. تو آپ لوگ تجوید کے سیشن کے لیے ریڈی ہیں؟ یہ پہلے پہلے آپ لوگ ریڈی ہوں, مجھے یہاں پہ بتائیں. آپ لوگوں نے جو میں نے آپ کو آیات سینڈ کی تھی وہ آپ نے حفظ کی ہیں, یاد کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے میں ان شاء اللہ سسٹر عائشہ کے لیے مائک فری کرتی ہوں, بلکہ سب کا ان شاء اللہ مان کاٹ کر دیتے ہیں. تو آپ پلیز آج لکھ لیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتعمل بالخیر آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ سنیے کہ خیریت سے ہیں. ٹھیک تو ان شاء اللہ پرپیئر کیا آپ نے سورۃ السجدہ؟ آواز ہلکی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے؟ نو ویریز نو. اچھا تو میں ان شاء اللہ اس کو چیک کرتی ہوں. تھوڑا سا چیک کر لوں. ابھی آواز کیسی ہے؟ یس ناؤ. جی سسٹر اب آواز کیسی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ الحمدللہ بیٹر. ٹھیک ہے آڈیبل ہے. صحیح مور یعنی کہ اور ہونی چاہیے. جی اور زیادہ ہونی چاہیے لاؤڈ. اب میں نے پوری کر لی ہے اس پر تو آئی ہوپ کہ اب ٹھیک ہونی چاہیے اور نا. ٹھیک ہے الحمدللہ رائٹ صحیح. سو آپ لوگوں نے سورۃ السجدہ شروع کری یاد کرنی. کس کس نے یاد کری ہے ہینڈ ریز کریں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سنتی ہوں پہلے. ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ لیسن ہم یہاں لیتے ہیں یا کیسے مینج کریں گے. جی میں مائک فری کرتی ہوں. انشاءاللہ سسٹر آپ مائک میں SS41.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في الستة أيام ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. جزاك الله خير.
وإياه جي خيرا. اوكي جود ما شاء الله بارك الله. اور ان شاء اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں جو آپ نے امپروو کرنی ہے ریڈ کے لحاظ سے. جیسے کبھی حرف مد آتے ہیں نا اس میں آپ نیزل ساؤنڈ نہیں دیتے, تو آپ دیکھیں جسم کہتے ہیں روح مانی ما میم ساؤنڈ اس میں آپ نیزل ساؤنڈ رکھتے ہیں, مگر جب آپ الف کہیں گے اس کے بعد روح ما ما مانی آنی یعنی روح مانی آ نہیں کہنا. اسی طریقے سے آگے بھی کہیں بھی جیسے اگر آپ کریں گے نا تو آپ اس کا دھیان رکھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں وما بینہما تو وما بینہما فی ہما ہما, بڑی چپکے سے یہاں نیزل ساؤنڈ آ جاتی ہے, لہٰذا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں آئی نمبر ٹو کے اندر اللہ الذی خلق السماوات اللہ الذی, یہاں یہ جو دو حرکات کا مد ہے آپ اس سے زیادہ نہیں کریں گے, اللہ الذی خلق اتنا نہیں, ٹو حرکات ہی رکھیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک سیکنڈ, یس فی ستتی ایام ثم ثم, یہ ذرا امپورٹنٹ مسٹیک ہے کہ آپ دیکھیں سین کو سا کے ساتھ مکس نہیں کریں, سا ہے تو سا ہی جیسے ٹپ آف دا ٹنگ اور اوپر دو دانتوں کی ٹپ, ثم نہ کہ ثم ثم نہیں کہنا بلکہ ثم کہنا ہے, ثم استوى. کیا دیکھیں یہاں ثم سا ہے استوى مسلم ہے, دونوں کی آواز بہت فرق سمجھ میں آئے تو اس چیز کا دھیان رکھیں. اور استوى میں واو کے بعد الف مد ہے تو کمپلیٹ کریں ثم استوى على العرش. سو الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے, لیکن ماشاء اللہ آپ نے یاد اچھا کیا ہے تو پریکٹس کرتی جائیے تاکہ یہ اور پکا ہو جائے. جی نیکسٹ سسٹر ان شاء اللہ مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم جزاك الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا كثيرا السلام جزاك بد ما شاء الله اور اوور آل آپ کی تلاوت الحمد للہ اچھی ہے چند ایک چیزوں کا دھیان رکھیں تو بہت اور امپروو ہو سکتی ہے ایک تو وہی بات جب یا مد واؤ مد خاص طور پر کسی بھی ورڈ کے آخر میں آ رہے ہوں مد عارض جیسے ہوتا ہے رحیم ہے یا تذکرون ہے تو تعدون ہے یہاں واؤ مدیاں ہیں ناک پہ آواز نہیں لگی جاتی تذکرون رون او ساؤنڈ نہیں او ساؤنڈ دیجیے او جسٹ لائک آپ انگلش میں او دیتے ہیں تو تعدون دون تذکرون اس طرح سے کہیں ایک امپورٹنٹ مسٹیک یہ ہے کہ ہر حرکات کو لمبا نہ کریں ہر مد کو چھوٹا نہ کریں جیسے آئی نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں ہم یقولون تروح کے بعد الف بن گیا ہے یہ دو حرکات ہیں اگر آپ اس کو ایک حرکت کریں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے الف کو نکال ہی دیا نا تو یہ پھر بڑی غلطی ہے اس طرح کم از کم اس کو صحیح کریے دو حرکات کم از کم آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ آئی نمبر 5 میں ریڈ کرتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض اب اگر میں اس کو کہوں الامر ورڈ جو ہے یدبر الامر من السماء یدبر الامر امر رو کے بعد الف ایڈ کر دیا ایسے نا جیسے اس کو لمبا کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں الى الارض ثم آپ کی مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ لاسٹ لیٹر کی حرکات کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ ان کے اوپر سے تھوڑا سا فاسٹ موو آن کریں اور یہ خاص طور پر اپنے لیے ہوم ورک رکھیں جیسے اگر آپ کو پتا میری حرکت لمبی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اور فاسٹ ہے جیسے الى الارض ثم يعرج اليه ہاں کم از کم مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اللہ کنٹرول کر لیں گے تو اوور آل تلاوت میں اس کا دھیان رکھیں اور دوسری بات یہ موٹے حروف کا اور کیئرفل رہیے جیسے ہم کہتے ہیں افترو ربک قوما قبلک اس طرح سے اللہ الذی خلق السماوات تو ان کا بھی بہت کیئرفل رہیے کیونکہ اس سے آپ کی تلاوت آٹومیٹکلی بہت ٹو دا پوائنٹ ہو جاتی ہے کافی حد تک آئی تھنک کہ اتنا ہی ہے آج کے حساب سے را کی کوشش کریں کہ مخرج اگر صحیح کر سکتی ہیں آپ کہ ٹپ آف دا ٹنگ کو لگائیں زیادہ کلوز کر کے مخرج کے تو کیپ اٹ اپ ادروائز انشاءاللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ سو جزاکم اللہ خیر نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ آپ مائک ہیں اور جو بھی اگر نیکسٹ نہیں تیار ہو تو پلیز کوئی اور ان سے لے لیا کے رکھنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تا تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله.
جزاكم الله خير الجزيل وأحسن الجزاء. ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ آپ نے اچھا یاد کیا ہے ماشاء اللہ. اور اب جو چیز آپ نے اپنی امپروومنٹ میں رکھنی ہے نا وہ یہ کہ موٹے حروف کو تھوڑا سا اور موٹا کریں, یہ تجوید کے حساب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ اسی طرح سے جیسے کچھ جگہوں پہ اگر ہم لیٹر کو موٹا نہیں کرتے نا انف اور یاد باریک حرف کو موٹا تو وہ بالکل دوسرے حرف کی لگنے لگ جاتا ہے, بڑی غلطی بن سکتی ہے, تو لہٰذا اس کا دھیان رکھیں. اسی طرح ہم ایک اور چیز بھی جیسے را ہے نا آپ کا, تو اس کو زبان کی نوک سیدھی اور اس کا اوپر کا حصہ یہ جا کے آپ کے مخرج پر اچھی طرح لگنی چاہیے. اروا یدبر رول امر اس طرح سے اروی یا روجو نہ کہ ہم یہ کہ یا روجو اردی امر نو. اس جب یہ آواز آئی جو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے مخرج کو بہت اچھی طرح نہیں لگایا جو کہ آپ کو لگانا چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ را ہی نہیں ادا ہو رہا جو کہ اس عربک زبان کا را ہے نا. لہٰذا آپ اس کا دھیان رکھیں. اور ہیوی لیٹرز جیسے مقداروہ, اب دال ہے تو اس کو نہیں مقدا دا نہیں کہنا, اس کو دا کہنا مقداروہ الفسنتین, رائٹ الفسنتین کوئی موٹا حرف نہیں ہے. تو آپ ان سب کی پریکٹس رکھیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں بار بار کرنے سے آئیں گی. اگر جو اگر ایک آدھ دفعہ کیا تو اس سے ضروری نہیں کہ فوراً آپ کو اس کا اثر نظر آئے, ٹھیک ہے. یس ٹھیک ہے, نیکسٹ سسٹر نے کہا آپ مائک میں.
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الف لام ميم, تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين, أم يقولون افتراه, بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء وال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهيد الرحيم سبحان ربك رب العزة
جزاکم اللہ خیر مجھے سے جی الحمد للہ گڈ ریڈنگ ماشاء اللہ اور آپ نے بہت اچھا ریڈ کیا آئی وڈ سے کہ تجزیے کے لحاظ سے بھی اچھا تھا اور آپ نے یاد بھی اچھا کیا الحمد للہ سو نتھنگ ٹو مینشن ایز سچ بارک اللہ کی کلی خیر کیونکہ میں بہت ڈیپلی تجزیے کی اصلاح نہیں کر رہی تو اس لیے میں بہت باریکی سے نہیں کوئی چیز بتائی لیکن ہاں اللہ نے جلی کے حساب سے الحمد للہ کافی بہتر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سسٹر آپ مائک لیجیے پلیز سو آئی تھنک اب کسی اور کی ٹرن نہیں رہی بیکاز مجھے ہینڈ نظر آ رہے لیکن آپ مائک نہیں دے رہے ہیں تو یہاں لکھیے کہ اگر آپ ریڈی ہیں تو پلیز فوراً لے لیا تو اٹ مینس یس جن کا ہینڈ ریز ہے کیا وہ ریڈی ہے یہاں لکھیں تو ان شاء اللہ پھر میں مائک فری کرتی ہوں ادر وائز پھر ہم اس کو یہیں پر رکھیں گے جی ٹھیک ہے میں مائک فری کر رہی ہوں فوراً مائک سے لے لیجیے ٹھیک ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ, ماشاء اللہ, گڈ ریڈنگ. اور ایک چیز کا دھیان رکھیں, جیسے جب آپ کہتے ہیں شفیع, تو شفیع ورڈ کے اندر آپ عین کو کلیئر کریں. یہ بالکل ایبسنٹ ہی پھر ایسا ہے نا کہ جیسے آپ نے عین کو حمزہ بنا دیا, تو وہ نہیں کرنا آپ نے. شفیع شفیع اس طریقے سے اس کی آواز آپ نے کلیئر کرنی ہے نمبر فور میں. سو باقی الحمدللہ اچھا, یعنی کہ آئی تھنک دیر از نو ادر لہن جدی کے حساب سے کوئی مسٹیک نہیں ہے. سو الحمدللہ گڈ ڈن. میرے 30 منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ایکچولی میں ابھی کنٹینیو نہیں کر سکتی بیکاز میری طرف مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے کچھ منٹس پہلے, اور آپ کا جو لیسن ہے پھر وہ میں سینڈ کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, لائک دا لاسٹ ون, کہ اس کو واٹس ایپ پر ہی بھیج دوں گی. تو پھر سے پریکٹس کیجیے, یاد کریے, ریوائز کر کے جائیے. اور ماشاء اللہ تفسیر تو آپ لوگ پڑھ ہی چکے ہیں ان صورتوں کی, تو اور بھی آپ کو مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسا ہی ہے کہ ہاف ہاف پیج ہم کر کے لے رہے ہیں, کہ جیسے سورۃ الملک کو بھی ہم نے ہاف ہاف پیج کیا نا, تو یہ بھی ہم اسی طرح سے لیں گے. جیسے کہ آپ نے ابھی تک آئے نمبر 6 تک کیا تھا, تو اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آئے نمبر 7 سے 11 تک, جی آئی نمبر 7 سے 11 یا 12 تک ایسے لیں گے. تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کی آڈیو بھی بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیر. واحسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. امین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر سسٹر عائشہ, ماشاء اللہ جی, ویل ڈن ڈیئر سسٹرز. آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ سب نے یاد کیا ہوا ہے. بس جو پوائنٹ جو نوٹ ڈاؤن کرائے ہیں ان کو بس بار بار اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ ابھی ایسا ہے کہ آپ لوگ 15 منٹ بریک لے لیں, اس کے بعد ان شاء اللہ دوبارہ سے ہم کلاس میں آتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا
لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بریک سے آپ لوگ واپس آ رہے ہیں. جی یہ میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں تجوید اور گرامر کا پیج ون جلدی سے کھول دیں. ٹھیک, تو انشاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج اگلا لیسن کا ریوائز کیا تھا. جی سب یہ اوپن کر لیں پیج نمبر 81. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 81 سے. جی باقی لوگ بھی یہاں پہ ٹائپ کریں. سب نے اوپن کر لیا. جی جی میری آواز آ رہی ہے. جی الحمد الحمدللہ. ٹھیک سے آتے جائیں. پیج نمبر 81 اوپن کرنا. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں. ان اور ان سبق نمبر ہے 26, لیسن نمبر 26. ٹھیک ہے, ان اور ان بہت آسان ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا گو تھرو جائیں گے. بس آپ نے اس کو پڑھنا ہے, پھر اس کی آپ نے جو ہے ایکسرسائز کیجئے گا. بہت ہی آسان ہے, صرف اس کو استعمال کا طریقہ دیکھنا ہے کہ سٹارٹ میں فیل میں لگے گا تو کیا ہوگا, بعد میں کریں گے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو ان ہے یہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ علامت عموماً فیل کے شروع میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے. کیا ہے یہ کہ کیا جاتا ہے, مثلاً ان تسوت یہ کہ تم صدقہ کرو. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں آئیں یب آسا کا یہ کہ وہ تجھے پہنچائے. ان تشیا یہ کہ پھیلے. آئیں یشرا کا یہ کہ وہ شریک بنایا جائے. اب اس کو آیات میں دیکھ لیتے ہیں. البقرہ کی آیت نمبر 280 میں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ کہ تم صدقہ دو تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے, سمپل وہی آیات کو اگر کھول کے دیکھیں تو اس میں آپ کو اور زیادہ کلیئر نظر آ جائے گا. اب اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ الذين آمنوا لهم عذاب أليم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ بے حیائی پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے, ان کی یہاں پہ ایگزامپل ہوگی کہ یہ عموماً علامت فیل کے شروع میں, لیکن یہاں پہ مڈل میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان 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 نہیں آتا. پھر اگلا جو ہے النساء کی آیت نمبر 48, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ٹھیک ہے, بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے. ان نہ کو اس کے ساتھ نہیں ملانا, ٹھیک ہے. ان اور ان کی ٹرانسلیشن اور ہے, ان نہ کا مطلب بے شک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابھی آگے آئے گا تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ سارا یہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پیج نمبر, ہاں جی پیج نمبر جو ہے 81 اوپن کر لیں سادیا. یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے, ان عموماً فیل کے شروع میں آتا ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ کہ کیا جاتا ہے, ان تصدقہ کو یہ صدقہ کرو پہنچائے. اب جو ہے اس کو دیکھ لیتے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, النساء کی آیت نمبر 48 ہے, بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے. اب ان کو دیکھ لیتے ہیں, ابھی ان کو دیکھا ہے, ان کا کیا ہے. اگر اس کا ترجمہ عموماً اگر ہوتا ہے, ان کا کیا بتایا ہے, ان کا ترجمہ عموماً اگر ہوتا ہے. ان کا ہم نے کیا دیکھا ہے, یہ کہ, ٹھیک ہے, اور یہ عموماً فعل کے شروع میں بنے گا, عموماً اس میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ عموماً اگر ہوتا ہے, البتہ علامت کے بعد اسی جملہ میں اگر لفظ الا آ رہا ہو تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر سٹارٹ میں ان ہے. جی میری آواز لو ہے, جی باقی لوگ بتائیں, میری آواز نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. جی سسٹر زرینہ آپ اپنا جو ہیڈ فون لگا لیں, کیونکہ میں نے ابھی اسی لیے آپ لوگوں کے لیے مائک وہ ہیڈ فون خود بھی لگایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو وائس پہ کلیئر شو نہ آئے. ٹھیک ہے, ہیڈ فون لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان اس کا ترجمہ عموماً اگر ہوتا ہے, البتہ اس علامت کے بعد اسی جملہ میں اگر لفظ الا آ رہا تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ آپ نے ٹرانسلیشن میں کافی دفعہ پڑھا ہوگا. انہیں آیات کو قرآن میں کھولیں گے, جو میں ادھر ابھی اس کی اگزامپل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسے. آگے میں نے بتایا ہے کہ الا آ رہا تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, نہیں کریں گے, اور اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے نون جو جزم ہو کی بجائے اس پہ زیر آ جاتی, پھر کیا رہے گا, زیر آ جائے گی, جزم نہیں صرف رہے گی. ٹھیک ہے, ان ہے نا, نون کے اوپر کیا صرف جزم تھی, لیکن جب ہم اگلے لفظ سے ملائیں گے تو اس کی جو جزم ہے وہ زیر میں تبدیل ہو. سمپل, جس طرح آپ نے کل ایک کوشچن کیا تھا نا, نارملی لی پڑھا تھا ہم نے, لیکن لہو لہم لہا صرف اس کی آسانی میں ہم نے اس کو زبر لگا دی تھی. یہ ایک قرآن کا اصول ہے, قاعدہ ہے عربی کا, تو اسی طرح ہم اس کو لے کے چلیں گے. کچھ چیزوں میں بس ایز اٹ از, جس طرح قرآن میں نازل ہوگا اس کو ہم ویسے ہی لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بس یہ ذہن میں رکھیں, جو نون پر جزم زیر میں آ جاتی ہے کیسے, اگزامپل میں دیکھیں گے ان شاء اللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. کل ہاتھ و برہان کم ان کم تم صادقین, سب سے پہلے ان کی اگزامپل آپ فرما دے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو, البقرہ کی آیت نمبر 111. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیت جو ہے آل عمران کی 120 ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری تیار کرے تو ان کا فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑتے, یعنی ان کی چالیں کوئی بھی تم کو نقصان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, پھر ہے آل عمران کی آیت نمبر 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللہ فتبعونی, آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیری کرو. ٹھیک ہے, پھر اگلا ہے المدثر کی آیت نمبر 25 ہے, ان ھذا الا قول البشر, نہیں ہے مگر یہ مگر انسان کا کلام. اب یہاں پہ ان کا اگر کی ٹرانسلیشن کی بجائے نہیں کیوں کیا گیا ہے کہ آگے الا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان جو ہے ساکن آیا ہے, لیکن ان غرور یہاں پہ اب جو ہے اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے نون کی جزم کو زیر میں بدل دیا گیا اور اس کو ساتھ ملا لیا گیا. سمپل, بس اتنا زیر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کنفیوز نہیں ہونا اس کو ہم کیا کریں گے, یعنی سمپل بس انہوں نے جتنا یہ رول بتایا صرف اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائے, نیکسٹ پیج پہ. جی یہ تھوڑا سا اس کو بھی ایک پیج کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ اس کو میں ریوائز کروں گی. هل لما أن ماذا فأين متى أيان أيو. اب یہ سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ماشاء اللہ آپ 30th ہمارے کے سورۃ تکویر ریاض کر لی ہے. یہ سارے الفاظ آپ کو ان کے ٹرانسلیشن بھی آتی ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں سوال کرنے اور کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن مارک لکھتے ہیں اس کے سامنے, اس کو لگا دیں بس کہ یہ اس چیز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آ حل کو دیکھ لیتے ہیں. ان دونوں کا ترجمہ عموماً کیا کیا جاتا ہے, یعنی کیا. ٹھیک ہے, امرون الناس تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. آیت قرآن بول البقرہ کی آیت 44 ہے, سمپل. اس میں مجھے حال میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر نیکسٹ ہے, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے کھول نہیں دیا تیرے لیے تیرا سینہ. سمپل. پھر اب فہل ہر کی دیکھ لیتے ہیں. فہل وجد تم ما وعد ربکم حقا, پس کیا. فا کا مطلب ہم, کیونکہ فا حرف ہے, یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے اس لیے کنفیوز نہیں ہوئی ہے, یہ ساتھ میں لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فہل وجد تم ما وعد ربکم حقا, پس کیا تم نے سچ پایا ہے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا. کیا حل کا مطلب بھی کیا آ گیا. نیکسٹ میں دیکھ لیں, آیت میں ہے سورہ صاف کی آیت نمبر 10 ہے, یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو, کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے دردناک عذاب سے نجات دلا دے. یہ سورہ صاف کی آیت نمبر 10, اس کو کھول کے دیکھیے گا. حل یہاں بھی ٹرانسلیشن کیا ہے, حل. اچھا ایک چیز ابھی وہ دیکھیے گا, نوٹ ضرور, اس کو جو نوٹ دیا جاتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا. اگر حل کے بعد اسی جملے میں الا آ رہا تو اس کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے. جس طرح ان کا انہوں نے کہا ہے نا, ان سٹارٹ میں ہے, مڈل میں اسی جملے میں الا آ رہا ہے, تو ان کا ترجمہ اگر کے بجائے ہم وہاں پہ بھی نہیں کریں گے. اب یہاں پہ حل کا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حل کے بعد اسی جملے میں اگر الا آ رہا تو اس کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے. مثلا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نہیں احسان کا بدلہ مگر احسان. حل یجزا الا ما کانوا یعملون, جی نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہی جو وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, لما کا دیکھ لیتے ہیں. لما اس علامت کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے, یہ بھی کوشچن مارک ہے. ٹھیک ہے, سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, یہ ہم نے پڑھی ہے جو ہے الصف کی آیت نمبر 2 ہے. تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے, کیوں. ٹھیک ہے, فالم کیوں, پس کیوں. ٹھیک ہے, فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم, پس تم کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں علم نہیں. ٹھیک ہے, سوالیہ انداز. پھر نیکسٹ دیکھ لیں, یا اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم, اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. ٹھیک ہے, اتنا ہی رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پیج ہم نے کر لیا, صرف کوشچن انداز ہے. تو انشاءاللہ ہم ابھی نیکسٹ کلاس میں اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے, ایکسرسائز جو ہمیں آپ کو دے دوں گی, اور ساتھ میں نیکسٹ لیسن بھی ساتھ میں کرواؤں گی, کیونکہ تھوڑا ٹائم ہمارے پاس ہے. کیونکہ میں کوشش کروں گی اگر آپ ٹائم نکال کے ساتھ میں ایکسرسائز بھی کر لیں گے, اسے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ میرا مجھے جیسے ٹائم ملے گا ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 2 weeks تقریباً آپ کر لیں اندازن ہے, تو میری یہی کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ کریں. ابھی 4 days آپ کے پاس ہیں, اس میں اس کو ریویژن کریں. جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے, ہم کلاس میں بات کر لیں گے, آپ مجھ سے ویسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور کیجیے گا. آج کر لیتے ہیں ایکسرسائز. ابھی اصل میں ہم نے ایکسرسائز آپ کر لیں. ٹھیک ہے فرحانہ باجی, میں 5 منٹ اور لے رہی, میں اگلا بھی ان کو نہیں کروا سکتی آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ ہے لیسن, تو میں آپ کو بھی نہیں دے رہی. آپ لوگ فی الحال یہ کریں, جتنا بھی لیسن جو اگلا بھی ہے اس کو کور کر لیں, میں تھوڑے سے کوشچن کروں. پھر ایکسرسائز اگر آپ اپنے طور پہ کر لیں گے اس سے یہ ہو جائے گا, کمپلیٹ کر کے رکھیے گا. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے ہم کلاس میں دوبارہ سے اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ لیسن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا اس کے گو تھرو ہم نے ضرور جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جلدی نہیں کرنی, یہ نہیں مت ہمیں اس کو کور کرنا. اصل مقصد یہ کہ آپ کو سمجھ آئے, یہ اصل میں آسان ہے, اس لیے میں تھوڑا سا جلدی کروائے. صرف سوال انداز میں یہاں جانے کون کون سا ورڈ کس نے استعمال ہے, تو انشاءاللہ اس کے گو تھرو جا کے آپ کو ایک یا میں 2 exercise بھی دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ کرواتی جاؤں گی, اور جہاں سے سمجھ نہیں آئے تو اس کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ انشاءاللہ جو ہے اپنا جو ہے آپ کو لنک سینڈ کرتے ہیں جنازے کے مسائل ان شاء اللہ، اس کو ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرس، جتنے میں فرحانہ باجی مائک کرتے ہینڈل کرتے ہیں، اتنے میں تھوڑے سے ہم جنازے کے مسائل پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم چیپٹر کر رہے تھے تعزیت کے مسائل. تعزیت کے مسائل میں کافی ساری چیزیں آپ نے میرے حال میں نئی سیکھی ہوں گی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا نیا چیز آپ کو آپ نے سیکھا ہے کل، کہ ہم نے جو کرتے ہیں بدعات میں شامل ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا کلچر سیم ہے، وہی چیزیں ہم کر رہے ہیں. جیسے نوحہ کا بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے بین کرنا، تو وہ بھی. جی باجی آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریس کریں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہی ہوں کیونکہ آپ مائک نہیں دیا، پھر آپ کو دے دیتے ہیں. سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، جی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ، کافی ساری چیزیں آئیں گی. جی فریدہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بک انشاءاللہ، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور اگلا ٹاپک ہمارا ہے غسل کے بارے میں. یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم نے بہت کم پڑھی، لیکن باب غسل المیت، غسل میت کے مسائل. اب آپ دیکھیے کہ اس کو سنتے ہی کچھ لوگ تو ڈر جائیں گے، نہیں 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 میں نہیں دے سکتی، میں نے نہیں کرنا، میں نہیں کرتی. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم تو خاص طور پہ پردیس میں بیٹھے ہوئے، کہیں کوئی مسلمان ہمارا اپنا پیارا یا کوئی رشتہ دار یا ساتھی فوت ہو جائے اور صرف آپ موجود ہیں، اور نان مسلم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو غسل دینا ہے تو دے لیجئے، نہیں تو ہم اپنے طریقے سے دیں گے، تو کیا آپ نہیں دیں گی؟ پہلی بات. دوسری بات دیکھیے کہ اگر اس ٹاپک کو سنتے ہی خوف آتا ہے تو کیا ہم روز خود غسل نہیں کرتے؟ یہی جسم ہوتا ہے، روح کو تو غسل نہیں دینا نا، غسل تو جسم کو ہی دیتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم میت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ صرف اس میں سے کیا گیا، روح گئی نا، جسم تو وہی ہوتا ہے، تو اس سے خوف نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے میں آپ کے سامنے، اور اگر میں وقت میں گنجائش ملے انہی دنوں میں کسی وقت میں، ہم یہاں ایک پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں ایک ورک شاپ کی صورت میں، اور آپ کو ویڈیوز بھی دکھائی جا سکتی ہیں، ان کے لنکس بھی دیا جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک بکلیٹ سا ہمارا تیار ہو جائے گا، اور اس پہ بہت سارے ہینڈ آؤٹس ملتے بھی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی مرضی بکس مل جائیں، جب تک آپ اس کو بیٹھ کے ایک ٹیچر کے ساتھ پڑھتے نہیں یا اس کے پریکٹیکل نہیں دیکھتے تو وہ کرنا نہیں آتا. تو ہم دیکھیں گے کہ غسل کیسے دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح سے اس کے جسم کو ٹٹولا جائے، پیٹ کو دبایا جاتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جو غسل دینے والا ہوتا ہے وہ فلی ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور ہاتھوں پہ گلوز ڈال کے تو اس کے پیٹ کو اس طرح سے دبایا جاتا ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی گندگی ہے، آف کورس سڈن ڈیتھ بھی ہوتی ہے، کبھی کھانا کھایا ہوتا ہے تو وہ جسم ہے، تو جسم بالکل لوز ہو جاتا ہے مرتے ہی، جسم کے سب سوراخ جو وہ کھل جاتے ہیں، تو وہ پھر جسم سے سب نکل جاتا ہے اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے. اور اسی ایک حدیث ہم شیئر کریں گے، اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کو میت کو لحد میں اتارنا چاہیے، یعنی قبر میں دفناتے وقت قریبی رشتہ داروں. اب یہ دونوں باتیں جس حدیث میں ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حاکم اور بیہقی کی سند ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا. اب آپ دیکھیے علی کی خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے غسل دیا، تو آپ کے جسم اتھر کو ٹٹولا اور کوئی چیز نہ پائی. کئی کئی دن کے تو فاقے ہوتے تھے، ہمارا تو پیٹ شاید کسی وقت خالی رہتا ہو، ان کا تو پیٹ کسی وقت بھرتا تھا. کہتے ہیں جس طرح زندگی میں پاک صاف تھے، اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک صاف تھے. ادھر سے ایک میں اپنے لیے سائڈ کی بات لیتی ہوں کہ ہر وقت نہیں کھانا چاہیے، دن کا کچھ حصہ ایسا رکھیے کہ آپ کا پیٹ بالکل ایمٹی ہو. آپ دیکھیے کہ ایک ہیومن سائیکل ہے نا، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب واش روم میں گئے تو پچھلی گندگی نکل گئی نا، اور پیٹ میں کھانا ہضم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. ایسا وقت ضرور آنا چاہیے کہ میدا پیٹ جس میں کھانا ہے اور اسی طرح ایکسکریشن جہاں سے نکلتی ہے، یہ پورا حصہ کلیئر ہو. یہ مجھے کہہ رہی جو میری فیلنگ بن رہی ہے، مائنڈ میپ وہ بن رہا ہے کچن کا. آپ دیکھیے کہ ہمارے کچن کیا ہے، ایک سرونگ روم ہے نا، پکتا بھی وہاں ہے، کھاتے بھی وہی ہیں اور سمٹتا ہے. آپ اپنے اندر کے سٹمک کو سمجھنے کے لیے اپنے کچن کو لیجئے. ہم جب کھانا پکاتے ہیں تو کچن خوب پھیلتا ہے نا، گندا ہوتا ہے، یہ ہے سنک ہے سب ہے، چھلکے ہیں کر لیا. جب کھانا پک جاتا ہے موسٹلی تو اس کے ساتھ ساتھ سسٹرز میں نے دیکھا جو ماشاء اللہ سمجھدار ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چھلکے بھی پھینکتی جاتی ہیں. یعنی بعض تو کھانا پکاتے ہیں تو کچن ہی گندا ہو جاتا ہے، لیکن بعض ساتھ ساتھ صاف کرتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہم کھانا کھاتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے برتن نکل کے ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہیں، وہ حصہ تھوڑا سا میسی لگتا ہے، ڈونگے نکلے کھانا کا، جب کھا لیا تو ڈائننگ ٹیبل تھوڑا گندا ہوا. کھانے کے فوراً بعد دیکھیں تو ٹریش کین اور اس کے اراؤنڈ اور سنک گندا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کھانا کھا کے سب سمیٹ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں کچن صاف کر کے آپ دروازہ بند کر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. ایک آئیڈیل کچن کیا ہے کہ پکتے ہوئے اس کا ایک حصہ گندا ہو تو صاف ہو جائے، کھاتے ہوئے دوسرا حصہ گندا ہو اور سمیٹنے کے بعد سب صاف کر کے کچن اب آپ کا ڈور لاک. میں اکثر ساتھیوں کو کہتی ہوں جن کے ساتھ بھی میرا قریب سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ کچھ وقت اپنے گھر کے کچن کو بند کر دیں، بلکہ بچوں لگا رہے تو لاک کر دیں اور لکھ دیں. جیسے ہوٹلوں میں ہاسٹلز میں ٹائم ہوتا ہے نا، میس ٹائم یہ ہے، کھانے کا ٹائم یہ ہے وہ ہے. کچن ہر وقت کھلا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے چہروں کا اسمائل مجھے بتا رہا ہے کہ آج ہمارے کچن کا کیا حال ہے. بس جو ہمارے کچن کا حال ہے نا، یہ ہمارے پیٹ کا حال ہے. جس طرح کچن کو کچھ وقت سکون ملے، خالی رہے، اس طرح ہمارے اسٹمک کو بھی خالی ہونا چاہیے. لیکن آج جو لائف سٹائل ہے وہ فرق ہے. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس سرا دوسری بار کھا رہی تھی تو کہا کہ عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شغل صرف کھانا رہ جائے؟ کین یو بلیو. پھر اسی طرح آپ اپنے بڑوں کو، سسر ساس دادا دادی کو دیکھا ہوگا، ان کے کھانے کے بہت سرٹن ٹائمز تھے. بلکہ میں نے اپنے گھر میں قریب سے نانا کو جو دیکھا تو ان کا کھانا بھی ایک ہی سٹائل کا ہوتا تھا. ہمارے تو ناشتے بدل جاتے ہیں نا، آج کیا کھائیں، آج بریڈ کھا لیں، آج سیریل کھا لیں، آج پراٹھا کھا لیں. ان کا ہمیشہ ایک پھلکا، اوپر بٹر لگا ہوا اور دہی کی پلیٹ، دیٹس اٹ. سب کو پتا تھا ابا جی کا یہ ناشتہ اور ایک اماؤنٹ کا پھلکا اور دن میں یہ، اور بیچ میں نہیں کھاتے تھے. کیا ہوتا ہے جو ہمارا اسپیشلی اس وقت یگسٹرز اور بچوں اور ویسٹرن سٹائل میں کھاتے ہیں، بچے بچیاں تو بالکل ہی تھوڑا کھاتی ہیں، لیکن پھر ہر دو گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے. ہمارے بڑے کہتا کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کھا کے 6-7 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تھے. فرق پڑتا ہے. بس اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی اگر ہر وقت ہماری طرح کھا رہے ہوتے تو کم از کم وہ یہ دین کی خدمت نہ کرتے جو کر چکے ہیں. اور آج بھی میں صرف محبت کے ساتھ کہوں گی کہ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، ہر شہر ہر ملک میں میرا تو واسطہ پڑتا ہے، کہ جو سیکھنا بھی چاہتی ہیں، دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں، والنٹیئرز بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن صرف کچن ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. آج ہر چیز زیادہ کیوں ہے، آپ نوٹ کر کے دیکھیں، اس کا تعلق ہمارے کھانے سے. گندگی بھی کھانے کی وجہ سے ڈلتی ہے، کچن بھی گندے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں گھر میں جتنا ٹریش ہے وہ کھانے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. گروسری لینے جا رہے ہیں تو کھانے کے لیے، سمیٹ رہے ہیں تو کھانے کے لیے، پکا رہے ہیں تو کھانے کے لیے، پھر آپ دیکھیں جتنا کھائیں گے اتنے واش روم یوز ہوں گے تو واش روم صاف کرنے، واش روم میں گئے تو بہت بھر گئے تو اتنی لانڈری بھر گئی، پھر لانڈری بھری، تو یہ سارا دن کر کے رہے ہیں، کیا میں کوئی مشین ہوں؟ تو اس کو لمیٹائز کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وقت بنے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں، یہ وقت اس چیز کا، اور یقین کریں ایک دفعہ بچوں کو سکھا دیں بچے آپ کو پھر عمل کروائیں گے، خاص اس وقت میں سب کھائیں۔ ایک اور بھی پرابلم ہے پھر ہمارا، پہلے ہوتا تھا ایک جگہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے، ماں بھی فارغ بچے بھی فارغ، اب ہر بچے کا آنا اور کھانا فرق، پہلی بات ٹائم فرق، پھر دوسرا اس کا مینیو فرق، یہ اس کی گوبھی گوشت ہے تو اس کا برگر بن رہا ہے تو اس کا پیزا آ رہا ہے اور اس کا میک ڈونلڈ آ رہا ہے، غلط ہے بات، کیا یہ آج گھروں کا نقشہ نہیں ہے؟ کم و بیش یہی ہے، جو مائیں بہت انہوں نے بچوں کو اس چیز پہ رکھا کہ ایک چیز پکے گی، مجھے ایک ماں کا جملہ بھولتا نہیں ہے، کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے، تو چپ کر کے کھا لو۔ کبھی اپنے بچوں سے نہ پوچھا کریں کیا کھاؤ گے، برگر بنا دوں، چائنیز بنا دوں، کیونکہ فریزر بھی تو ہم نے بھرا ہوا ہے نا لے لے کے چیزیں، ہم تو شکر کرتے ہیں کوئی آئے کھائے تاکہ جگہ بنے تاکہ ہم اور چیزیں ڈالیں، کم خریدیں، کم خریدیں، دس از دا فرسٹ تھنگ، کم خریدیں گے کم آپشن کمزور ہو جاتی اتنا کچھ دے کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو روز ایک چیز رکھیں، ایک دن سبزی، ایک دن دال، ایک دن، پھر پانچویں دن آپ ان کو کوئی چیز کھلائیں گے تو ان کو مزہ آئے گا، اور ہر وقت چکن بھی اویلیبل ہے، فش بھی اویلیبل ہے، سبزی بھی ہے، دودھ بھی ہے، تو ان کو خوشی کیسے ہوگی؟ تو بہرحال یہ ایک بات تذکیہ کی تھی کہ ہمارے نبی کا پیٹ خالی تھا جب آپ فوت ہوئے، آپ صاف تھے، اور لوگ ہر آدمی آپ کا جسم اطہر قبر میں اتارنے پر مامور ہوئے، یعنی ان کو اس کام پر فائز کیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد تھے، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، حضرت فضل یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح رضی اللہ عنہ تھے، ان سب نے مل کے اللہ کے نبی کو لحد میں اتارا اور اوپر کچی اینٹیں نصب کی، یہ روایت حاکم اور بحقی کی ہے۔ تو اس میں سے ہمارے عمل کی بات جو نکلی کہ میت پیٹ خالی کر لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہوتا ہے کہ جب غسل دے دیتے ہیں نا تو پھر جسم میں کچھ گندگی ہو تو میت کو جب ہلاتے جلاتے ہیں کفناتے ہیں تو جسم سے پھر گندگی نکل کر کفن گندا ہوتا ہے، اس لیے ایک دفعہ اس کو دبا کے پھر اس کے بعد ادھر بلکہ سب جگہ روئی ڈال دی جاتی ہے تاکہ گندگی جسم سے نہ نکلے۔ کریں کہ غسل کا آغاز وضو سے کیجیے، ابھی پڑھ لیں پھر میں اپنے لفظوں میں دہراؤں گی، پھر غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے، سدر جو ہوتا ہے عربی میں، یہ چھوٹی چھوٹی بیری ہیں، ایک تو بیریز ہوتی ہے نا، بس بیریز ہی جیسی چیز ایک بیری ہوتی ہے، سیب جیسا چھوٹا سا پھل، بہرحال اس کے پتے ڈالنے چاہیے، نہیں بیری کے پتے ڈالنا، کیونکہ یہ پتے جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے اور کیڑے مکوڑوں سے یہ الگ رکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح غسل جو ہے یہ تاک، یعنی آڈ نمبرز میں، یعنی ہر اس کو تین بار، پانچ بار یا سات مرتبہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح آخری بار غسل دینے کے لیے کافور ڈالنا مسنون ہے، اگر ظاہر ہے کوئی زخم کی وجہ سے اگر کے ساتھ وہ ختم تر، اسی کہتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے جسم کے پاس نہیں آتے، اور میت خاتون ہو اور فیمیل میں یہ ڈیڈ باڈی ہے تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی تین چٹیاں بنا کر پیچھے نہیں چاہیے، یعنی پورے بالوں کو تین حصوں میں ڈالیں اور ہر حصے کو الگ چٹیا کی طرف گھون کے چھوڑ دیں، کیونکہ بعد میں پھر اس ساری کو پیچھے باندھنا آسان ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہیں، وہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم ہے، اور حضرت ام عطیہ اس کی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دینا، یعنی یہ بات کہہ کر آپ چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند، یعنی کپڑا جو آپ پہنتے تھے، ہماری طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو اس کے جسم پر لپیٹ دو، یعنی ان کے کفن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ کپڑا استعمال ہوا، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اسے طاق مرتبہ یعنی 3, 5 یا 7 مرتبہ غسل دو اور آغاز وضو کے اعضاء سے دائیں طرف سے شروع کرو، رائٹ سائڈ سے شروع کرو. امیتیا کہتی ہیں کہ ہم نے ایسے ہی کیا، بالوں کی 3 چھٹیاں بنائی اور ان کو پیچھے کر دیا. اب بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا سمجھ آیا، بہت سمپل طریقہ ہے. دیکھیے جو انسانی غسل ہم کرتے ہیں نا، جنابت کا یا پیورٹی کا جو ایک فرض غسل ہے، بالکل وہی غسل اسی میں میت کا پیٹ دبا کر پہلے جسم سے گندگی نکالی جائے، میت کو کورڈ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے جسم پر نظر نہ پڑے، آگے ہم پڑھیں گے اگر کچھ دکھ گیا تو اس کو چھپانا چاہیے. پھر آپ گلوز پہن لیں یا ہاتھوں میں کپڑا رکھ لیں، اس کے پیٹ کو دبائیں، صاف کر دیں. صاف جب ہو گیا اس کے بعد اس کا استنجا کروائیں، گلوز بدل لیں، کلین کریں. اس کے بعد بالکل جیسے آپ اور میں اپنا وضو کرتے ہیں، ایک بندہ کرتا ہے کام اور دوسرا اس کا ہیلپر ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے سہارا دے کے وضو کی طرح وضو کرائیں. پہلے اس کے ہاتھ آئیں، پھر اس کے بعد منہ میں اور ناک میں پانی ڈلے. اب اتنا تو ڈلے گا ہی نہیں کیونکہ جسم میں تو کچھ ٹھہر نہیں، تو بس اشارے کرنے کافی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وضو ہو جائے تو رائٹ سائڈ سے پھر سر کے بالوں پہ ڈالتے ہوئے سیم وہی طریقہ. اس کو فارسی نہیں، کوئی اس میں دکھانے کرنے ایسی چیز نہیں ہے، چیز ہے. بس پانی میں بیری کے پتے ڈال لیے جاتے ہیں تاکہ پانی کے اندر تھوڑے سے اچھے اثرات آ جائیں، اور ہر چیز جو بھی کریں رائٹ سائڈ سے کریں. ہم بھی تو ہر چیز کو 3 دفعے کرتے ہیں نا، وضو آڈ نمبر اللہ کو پسند ہے، تو اس طرح سے بس غسل ہو جاتا ہے. اور اگلی بات کیا کہ غسل دینے والا اگر میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھتا ہے، جسم پہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، کوئی نقص ہے، کوئی زخم ہے، کوئی بال ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اور جس نے کسی مسلم کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سندس کا لباس پہنائیں گے. طبرانی کی روایت ہے. دیکھیے ہمیں سب کو ڈریس اپ ہونے کا شوق ہوتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا تعزیت کرنے والے کو گرین ہلا ہوگا. آپ سوچیں پیور گرین کلر کا خوبصورت سا آپ کا گاؤن ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا رہے ہیں، اور یہاں سندس، سندس پیور ریشم کو کہتے ہیں، یعنی بہت سافٹ قسم کا ہوگا. اور یہ کس کو ہے؟ جس کو کفن پہنایا. تو کیا اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کیا زندگی میں میں اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے عیب کھلے؟ جسم پہ اگر ایک سٹین لگ جائے تو لوگ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بال کو چن چن کے منہ سے اتارتے ہیں کہ کہیں یہ دوسروں کو دکھے نا. تو میت کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. اور کچھ لوگ نہ سمجھی میں اگر ایسی باتیں بتا دیتے ہیں تو وہ درست نہیں. بعض ہو سکتا ہے کہ کوئی میت بیمار ہو، اس نے جسم کی صفائی نہیں کی ہوئی یا کوئی عیب ہو، تو بس اس کو ڈال دیجئے، اس کا ذکر نہ کریں. بعض دفعہ کا رنگ بدل جاتا ہے، بعض دفعہ جسم پہ سٹینز چڑھ جاتے ہیں، بلڈ کلاٹس آ جاتے ہیں. ہر وہ بات جو بعد میں ایک افسانہ بن کے زبان زدہ عام ہو جائے اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا مستحب ہے، یعنی ریکمینڈیڈ ہے، فرض نہیں ہے. آپ نے کسی کو غسل دلایا، اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو کر لیں، اچھا ہے، سٹریس ریلیز ہوگا، جسم پہ کوئی گندگی کی چھینٹ آ سکتی ہے، لیکن اس طرح کا فرض نہیں ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں کہ میں نے غسل دیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے. کیسے؟ ترمذی کی روایت میں کیا گیا، آپ غسل کریں تو پھر غسل کریں، اور کچھ لوگ کندھا دیتے ہیں نا میت کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں قبرستان تک، تو پھر اس کے بعد وضو کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ فرض نہیں ہے، از ریکمینڈیڈ. پھر ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں کیونکہ میت نجس نہیں ہے، لہٰذا یہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ دھو لو. حاکم اور بہکی کی روایت ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملانے سے کیا پتا چلا، کر سکے تو کر لیں، فرض نہیں. شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو شہید کے لیے غسل نہیں ہے. یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں، یعنی اوہد میں آپ کو 57 شہید ہو گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بڑی گہری چوٹ تھی. دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے، یعنی جیسے نیچے چادر ڈال کے ایک ہی ڈیڈ باڈی رکھتے، پھر دوسری رکھتے، پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. سوچیے ذرا، ڈیڈ باڈی ہے اور ساتھیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا تھا. جس کے بارے میں لوگ بتاتے کہ اس کو زیادہ آتا تھا، اس کو آپ پہلے قبر میں ڈالتے، یعنی اس کو پرائیورٹائز کرتے کہ اس کو زیادہ آنر دی جائے، اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا. پھر اس کے بعد آپ شہدا کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیتے، نہ ان کا غسل ہوتا. پر نمازیں چھتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک تڑپ محسوس کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اپنے راستے میں نکلنے والے بڑے پیارے لگتے ہیں. آپ آج جب اللہ کے کاموں میں نکلتے ہیں، پسینے بھی آتے ہیں، دھوپ بھی لگتی ہے، گرمی سردی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جسم سے بساند آئے، کسی کو سمیل آئے، لیکن اللہ کو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے. اسی طرح جب اللہ کے راستے میں کوئی لڑتا ہے تو جسم پہ زخم، کٹے چھٹے، اللہ ان کٹے پھٹے جسموں کو اتنا ویلیو دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے اور آل عمران میں بھی آتا ہے کہ جو میرے راستے میں مر جاتے ہیں تم ان کو مردہ بھی نہ کہو، کیونکہ ان کا وہ مشن زندہ جس پہ جیے. پھر آپ سوچیے، ڈیڈ باڈی کا تصور میں لائیے، زخم ہے، مٹی ہے، پسینہ ہے، اللہ کہتے ہیں اس گٹھلی کو ایز اٹ از مٹی میں ڈال دو کہ میں کل قیامت کے دن ان کو ایسے ہی اٹھاؤں گا. اور روایات میں آتا ہے کہ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس میں سے اسی طرح فریش بلڈ نکل رہا ہوگا جس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ چھوٹا نہیں ہے. آپ دیکھیے، اللہ کے رستے میں نکلنا، زندگی میں نکلے تو یہ شہادت حق کی گواہی ہے، اور اگر جان دے دی تو شہید بن گئے. مشن بنائیے. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اب زندگی کا. بچوں کی خدمتیں کر لیں، کھلا لیا، پلا لیا، اب کچھ لوگوں وہ چلتا ہی گا. اب اپنی زندگی کا ایک ہی مشن بنائیے کہ اللہ تیرے دین کو سرو کرنا ہے. علم سیکھ کے، تو علم سکھا کے، تو بچوں کو پڑھا کے، سکھا کے، جس درجے میں اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ہاں بہت قدر بھی ہوگی. اور دوسری بات ایک یہ کہ غسل کیوں نہیں، کیونکہ اللہ اسی حالت میں نکالنا چاہتا ہے. کہ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی شہید کی، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے. آگے ایک پورا ٹاپک ہم پڑھیں گے اسی سیریز میں، جنازے کا مسائل، جس کو اس میں ڈیٹیل چاہیے وہ ہم بھی سنیں. لیکن آپ یہاں یہ سمجھیے کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا کی درخواست ہے. جیسے اب میں زندہ ہوں نا تو میں آپ سے کہتی ہوں پلیز میرے لیے دعا کریں، تو آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہ ان کو بخش دے، ان کو یہ کر دے، وہ کر دے. بس یہی دعا مرنے کی صورت میں نماز جنازہ میں ڈھل جاتی ہے. عام لوگوں کو نماز جنازہ کی کیوں ضرورت ہے کہ ہمارے سر پہ اتنے گناہ کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں معاف کرو، اور اخیر نماز جنازہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہ ورحمہ وعفہ واعف عنہ واکرم نزلہ مدخلہ، کتنی دعائیں مانگتے ہیں. تو شہید کا تو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں، خاص طور پہ آج کے دور میں جب لفظ جہاد اور ٹیررزم اور ان چیزوں نے اتنے مائنڈ پلیوٹ کر دیے کہ اب تو مائیں دعا بھی نہیں کرتی کہ اللہ ہمارے بچے شہید ہوں، اللہ ہمارے بچوں کو جہاد میں لے جا. ہمارا تو خوف سے رنگ وقت ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی سی آئی ڈی والا تو نہیں رہا ہمارے لئے، تو نہیں آ گیا. یہ آج امت مسلمہ کے ڈکلائن کی ایک علامت ہے. دفاع کے لیے اٹھنے کو بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں. پہلے دور کی ماں ایسی نہیں تھی، وہ دعائیں کرتی تھی، اللہ مجھے مجاہد کی ماں بنانا، مجاہد کی بیٹی بنانا. آج ذرا خبر مل جائے کہ ہمارے مردوں میں کوئی جہاد کا نام لیتا ہے تو ہم سو قسم کے وہموں کا شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ شہید کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگلا مسئلہ غسل سے متعلق بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ اس پہ بہت بدل چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بیسٹ پرسن کون ہے جو کسی کو غسل دے؟ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر. بلا کراہت شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے. دیکھیے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارا پردہ کسی کے اوپر بھی کھلے. مجبورن میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جس جگہ پردہ کھول دیا، مرنے کے بعد بھی کوشش نہیں ہو، نہ کوئی دوسری سسٹر جسم دیکھیں، نہ ان کے ذہن ہمارے بارے میں خیال آئے. حدیث سن لیجئے، آپ خود پڑھیں سنیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ قرب اور اس محبت کو اس میں محسوس کریں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر آئے, یعنی بقیع قبرستان کا نام ہے مدینہ میں, تو وہاں سے واپس آ اور مجھے تلاش کیا. گھر آ کے اپنی بیویوں کو ڈھونڈا کرتے تھے. کتنا لاڈ اور پیار تھا آپ کا. اس پہ تو اگر آپ سننا چاہیں تو وہ سیریز سنیے کہ پروفیٹ ایٹ ہوم, بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس میں بات کی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کتنے فرینڈلی تھے, جولی تھے, مذاق کرتے تھے, ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے, ان کے ساتھ گھر کے کام کرتے تھے. آج کے ماں گھر بھی آ جائیں تو بس میاں کچھ اور کریں تو بیوی کچھ اور کریں. ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر ایک ویکس لگا دی, رشتوں میں وہ مٹھاس ہی نہیں رہی. مصروفیات کے نام پہ اور عجیب و غریب گیجٹس ہمارے گھروں میں آ گئے. گھر میں رہتے ہوئے, ایک کمرے میں رہتے ہوئے, ایک کام کر رہے, دوسرا کر رہے. تو بہرحال عائشہ کہتی کہ مجھے تلاش کیا, کہنے لگے میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا میرا سر پھٹا جا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میرا سر پھٹ رہا ہے, لیکن بیوی سے محبت کی بات کی کہ تمہارے سر میں درد ہے تو میں اس کو ایسے فیل کر رہا ہوں جیسے میرے سر میں درد ہے. سچ بتائیں کتنا پیار تھا حضرت عائشہ سے آپ کو. ہاں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا. نبی کو نہیں پتا کہ پہلے کس کی موت آنی, یہ ایک مسئلہ اس میں نکل گیا کہ نبی کو بھی غیب نہیں پتا. خود تمہیں غسل دوں, خود تمہیں کفن پہناؤں اور خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو گویا کہ آپ نے یہ کہا تو یہ جائز ہے تو کہا نا. پھر اسی طرح ایک اور روایت, یہ احمد اور ابن ماجہ کی تھی, اگلی روایت بھی حضرت عائشہ سے ہی ہے. فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی نا تو حضرت عائشہ کو اس وقت یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, سمجھ رہے ان کی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور 57 ایئرز کی ایج تک, یہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی صدی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آج علم کو جمع کیا جائے تو آدھا علم ہمیں حضرت عائشہ کے ناطے سے ملا حدیث کا. تو کہتی ہے اگر یہ حدیث مجھے اس وقت پتہ ہوتی جب اللہ کے نبی کے غسل کا وقت تھا تو ہم خود دیتی, ہم کسی اور کو نہ دینے دیتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق سے. روایت ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابو بکر کو وفات کے بعد غسل دیا اور موجود مہاجرین سے دریافت کیا میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے, کیا مجھے ضرور غسل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں. امام مالک نے موتا میں اس روایت کو نقل کیا. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا اور وہ روزے سے تھی اس وقت بھی اور سردی بھی شدید تھی, تو اس کے بعد انہوں نے خود غسل نہیں کیا. اب آپ یہ دو تین باتوں کی تھوڑی سی بات سن لیں کہ جو آج ہمارے دور میں عام کر دی گئی کہ مرتے ہی شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹتا ہے. پچھلے سیشن میں اس پہ بات ہوئی تھی, نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر نکاح ٹوٹے تو آپ بتائیے کہ یہ کون کرے؟ اور اگر میں غلط نہ کہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا, اپنی بیوی کو دیا تھا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں, اگر ایسے وقت میں موقع ملے تو. بلکہ اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ وہی شخص دے کہ جس کے آگے انسان نہ کوئی برا نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے, کھلے عام غسل نہیں دینا چاہیے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا کیا یہ صرف مرنے والوں کے ستر کی بات ہے؟ یہ زندوں کی ہے. تو پھر ویکس کرواتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایک عورت بلا وجہ اپنا پورا جسم دوسری عورت کے سامنے کھول سکتی ہے؟ نہیں کھولنا چاہیے. ستر کتنا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے. نیز ہوتی ہے نا گھٹنوں سے لے کر ناف تک, یعنی جو پرائیویٹ پارٹ سے نیچے اور اس کے اوپر کا حصہ. ٹھیک ہے, اس میں تو 100% کوئی شک نہیں, یہ مرد کا بھی ہے عورت کا بھی. بعض کہتے ہیں اتنا ہی ہے جتنا مرد کا ہے, بعض اس میں بریسٹ کو بھی لیتے ہیں. لیکن جو صحیح بات ساری باتوں کا جمع کریں وہ کیا ہے کہ کسی ضرورت کے تحت مثالے کے بچے کو دودھ پلانا ہے عورت نے, تو اگر وہ کسی ایسی جگہ پلاتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے سامنے ہلکا سا اظہار ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل میں عورت کو دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو شہوت ابھارتی ہے وہ دوسری عورتوں کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. عورتوں سے اگر آپ اپنے مالش کرواتے ہیں، کوئی بھی ایسے کام کراتے ہیں تو گھٹنوں تک کروا لیجئے، یعنی ہاف لیگس جس کو آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بازو اور گردن تک، لیکن بیچ کا حصہ ضرورت کے بغیر نہیں کھولنا چاہیے. اب کئی لوگ اس پہ اتنی لمبی بحث کرتے ہیں، اچھا ڈاکٹرز کے پاس بھی تو جاتے ہیں، ڈلیوری کے وقت بھی تو یہ ہوتا ہے، تو دیکھیے کہ مجبوری کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، خود دیکھ لیں. ایون اگر آپ ڈلیوری میں بھی ایک آرٹ پہ تو اس کا جسم باقی چھپا ہونا چاہیے، پورے جسم کو کھولنا یہ ویسٹرن سٹائل تو ہو سکتا ہے، اسلامک نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کی دوست نے کہا کہ تمہیں آج کیا غم ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے یہ غم ہے کہ مرنے کے بعد یہ عورت کی جب میت لے کر جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں، تو جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے ابھار ہیں جسم کے، یہ عورت کی لاش ہے مرد کی، تو مجھے بڑا غم ہے کہ جب میرے ساتھ کریں گے تو میری حیا کو برا لگتا ہے. تو دوست نے کہا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی کہ عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو اس چارپائی کے چاروں طرف سٹکس لگا دیتے ہیں، یعنی آپ سوچیں نا ایک ایک والد کے، اور اس پہ چادر ڈالتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر عورت ہے کہ مرد. تو کہنے لگی کہ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اگر میں تمہاری زندگی میں مر جاؤں تو تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا. اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کوئی غیر محرم مجھے نہ دیکھے. اب وہ فرق رکھتے ہیں مرنے کے بعد کی حیا، اور یہاں زندگی میں ہم کہیں نام لینے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن لیے بغیر سمجھ بھی نہیں آتی، کہیں جم کے نام پہ، اور کہیں ہم سوئمنگ کے نام پہ، اور کہیں ایکسرسائزز کے نام پہ پورے پورے جسم عورتوں کے سامنے کھول دیں. دیکھیے بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو کپڑے کے باوجود کپڑے نہیں لگتے، اتنے اسٹریچی، اتنے سی تھرو، اتنے ان کے اندر یعنی جسم کے باہر دکھتے ہیں. اوائڈ کرنا چاہیے یہ جو آج برائیاں عورتوں کے ساتھ دکھ رہی ہیں، مردوں کی مردوں کے ساتھ، تو اس میں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اہتمام نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس قابل پاتے ہیں کہ کسی کو غسل دے سکیں؟ ویری ایزی سمپل، کیوں نہیں، اس میں کیا حرج کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ اچھا سوال ہے نا کہ کیا غسل دیتے وقت کوئی دعا پڑھنے کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، سمپل. اور آپ دیکھیں کہ موسٹلی اگر واش رومز میں غسل دیا جا رہا ہے، جیسے ہم خود غسل کرتے ہوئے کچھ نہیں پڑھتے تو میت کو بھی کچھ نہیں. ہمارا مسئلہ پتا کہ ہم کہتے ہیں بس کچھ خاص چیزیں مل جائیں، اس وقت پہ یہ پڑھ لو، اس وقت پہ یہ پڑھ لو، حالانکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف ہے. چلے ہم کفن کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو مزید تھوڑے سے ذہن کھلے گا. کفن کے مسائل، جن میں جو میت کا سرپرست ہو ٹیک کیئرر، یعنی وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے. یعنی یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ کفن کون تیار کرے، تو جو ٹیک کیئرر ہے، یعنی باپ ہے اگر بچوں کا، یا اگر بچے ماں باپ کو پال رہے تھے یا ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، تو وہی ذمہ داری رکھے. کفن صاف ستھرے اور اچھے کپڑے سے بنانا چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا حدیث 97 میں، مرد کو تین کپڑوں میں کفن دینا مسنون ہے، اور کفن کے لیے سفید کپڑے استعمال کرنے چاہیے. ان سب کی دلیل حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جو سہول بستی میں روئی سے بنی ہوئی، یعنی سہول نام کی ایک بستی تھی تو وہاں روئی سے، یعنی پیور کاٹن سے بنی ہوئی تھی، اور ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی. بخاری اور مسلم کی روایت. کیا بتا چاہیے کہ کفن کے اندر ایک بھی سلاوا کپڑا نہیں ہوتا. اور اس طرح کا ایک لباس کون سا ہے جو ہم پہنتے ہیں؟ احرام. ابھی ریسنٹلی ہم نے اس پہ ایک لیکچر کیا تھا کہ جس میں احرام کو ہم نے کفن سے ریلیٹ کیا تھا. تو اگر ایک ایسا حج عمرہ کر لیا جائے جس میں ہم سوچ لیں کہ آج ہم نے اپنا کفن پہننا ہے، تو کم از کم احرام اتارنے کے بعد دل کو خوشی تو ہوگی نا کہ میں بھی زندہ ہے، تو ان چیزوں کو فیل کیا کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہی ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا ستر اور رانے دی جاتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. فرق کیا ہے؟ دیکھیے تین چادریں نا مرد کی، ایک جسم کے نیچے کے حصے پہ بچھائی جاتی ہے، پوری اس کو باندھ کے اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ تہمن کہہ سکتے ہیں مردوں کا، جیسے ہوتا ہے کمر سے تھوڑا نیچے سے شروع کر کے ایک چادر الگ بستر پہ نیچے سب بچھا دی جاتی ہے. صاف بستر ہے، میت کو آپ نہلا رہے ہیں، نہلانے کے بعد جس بیڈ پہ اس کو ڈالنا ہے نا، اس پہ نیچے چادریں بچھا دی جاتی ہیں، ایک نیچے جس میں اس کی ٹانگوں والا حصہ الگ سے ریپ کر دیا جاتا ہے، دوسرا اوپر قمیض، اور قمیض خاص طور پہ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے بیچ میں گلے کی جگہ کاٹ کے کٹ لگا دیا جاتا ہے کہ جس کو پہنانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اوور آل جو سر سے لے کے پونگ کچھ پاتا ہے، سمپل ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ اتنی اچھی بچھی کرنا، کیا لپیٹیں، کدھر کریں کریں، اس سے زیادہ تو زندگی کے ڈریس اپ کو ہمیں پوچھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے کپڑے میں دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر قمیض کہتے ہیں، یعنی عورت کی جب قمیض بنتی ہے نا تو اس کو الگ سے پورا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب اٹھائیں یا لپیٹیں، کبھی کبھی اوپر رزاق ہو سکتا ہے قبرستان میں لے جائیں تو چادر ہٹ جائے، تو گویا کہ قمیض کی صورت میں بالکل ایک سیدھی سی ہوتی ہے، اور بالکل شمیز جس کو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں نا، سلپ جو ہوتی ہے، بالکل ایسی سلپ جس کی سائڈیں بھی کھلی ہوں، یہ عورت کی قمیض ہے۔ گلا کاٹ کے اس کے اندر ایک فرنٹ پہ کٹ لگا جاتے ہیں، اس کو پہنا کے قمیض کے طور پہ نیچے، اور پھر اوپر چادریں باندھنی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں جو چادر اس کی ہوتی ہے وہ اس کے سر کا کپڑا ہوتا ہے، یعنی جو ایک سر پہ ایک دوپٹے کے طور پہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کفن کا جو کپڑا ہے وہ اس کو پہنایا جاتا ہے، پھر اس کے نیچے اگر چاہیں تو ڈوری با، ہمارے یہاں اصل میں ہر چیز کو بہت فنکشنلائز کر دیا جاتا ہے، بالکل سمپل طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل، اسی حالت میں اور انہی کپڑوں میں شہید کو دفن کیا جائے گا، یعنی جیسے شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوئی اسی طرح شہید کو کفن بھی نہیں پہناتے، جو کپڑے پہنا ہوا تھا اسی میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ شہدائے احد نہ غسل دیے گئے نہ ان پر نماز پڑھی گئی، اور خون آلود کپڑوں میں ان کو دفن کیا گیا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بڑی خوبصورت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا، پھر بھی وہ جب قیامت کے میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا جس سے منہ کی خوشبو آ رہی ہوگی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو گویا کہ شہید کے لیے یہ ساری باتیں ایگزمپٹ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سم ٹائم بہت زیادہ میتیں ہو جاتی ہیں، تو میتیں زیادہ ہوں اور کفن کم ہو، آپ کو مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے ہمارے اپنے پہننے کے کپڑوں میں کوئی کمی نہیں، ہمارے تو کفن بھی کئی قسم کے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی ابھی تک کسی کو برانڈیڈ کفن نہیں کہتے ہوئے سنا کہ ہم فلاں کمپنی کا اور فلاں کا کفن رکھ لیں، نہ تو کفن پہ موتی ہے، نہ ستارے، نہ دبکا، نہ سلمی، نہ کچھ بھی، پلین کپڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس پہ۔ زندگی میں اللہ نے اگر ہمیں اتنے خوبصورت کپڑے اور پہننے اوڑھنے کے موقع دیے ہیں، تو اگر ہم اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ پہنتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو کفن تو بالکل سادہ ہوگا۔ تو اگر کوئی نہ ہو تو پھر ایک کفن میں زیادہ لوگ بھی دفنائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میرے اور آپ جیسے بڑے پوش لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے گھر میں ہر چیز ضرورت سے زیادہ موجود ہے، دیہاتیوں، جنگلوں میں اور بستیوں میں، گاؤں، دیہات، شہروں میں بسنے والے، ہر ایک کا دین ہے، تو ویری فلیکسیبل۔ جو میں آپ کو یہ پڑھاتے ہوئے بات دینا چاہ رہی ہوں نا، وہ یہ دے رہی ہوں کہ ٹیک اٹ ایزی، کفن کیسا یہ ہے، ان چیزوں میں ہم انچی اسٹیپ لے کے پھنس جاتے ہیں، کٹ کتنا ہو اتنا نہ اتنا، اور زندگی گزارنے میں ہم کہتے ہیں ہماری مرضی، لائف اسٹائل، اٹس مائی اسٹائل، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ کیوریس ہو جائیں جو اللہ کے کام آتے ہیں زندگی میں، اس کو ماننے میں۔ پھر اسی طرح احرام کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو تو کیا ہوتا ہے، ایسے شخص کو محرم کہتے ہیں، یعنی جو احرام کی حالت میں مرے تو اس کو احرام کی انہیں چادروں میں کفن دیا جائے گا جس میں وہ فوت ہوئے، اور محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگائی جائے گی، یعنی شہید کو اور احرام رام کی حالت میں مرنے والے کے کفن پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ اس کی وجہ آپ کو پتا ہے نا کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہوتا ہے، پہلے خوشبو لگا کے پھر احرام پہنتے ہیں، لیکن احرام پہننے کے بعد نہیں، تو یہی چیز یہاں بھی رکھی جائے گی۔ شاید جسم سے اللہ ایسی خوشبو نکالتا ہوگا ان کے کہ جن کو ان خوشبوؤں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کو احرام کی چادروں ہی میں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کی چادروں میں کفن دو، اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو، کیونکہ محرم قیامت کے دن حالت احرام ہی میں اٹھایا جائے گا، یعنی محرم جو ہے وہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ نسائی کی روایت ہے۔ اچھا، ایک دفعہ تو احرام باندھتے وقت احساس ہوتا ہے، آپ سب کو بھی فیلنگ کبھی آئی ہوں گی، عورتوں کا احرام تو ویسے ہی نارمل ہوتا ہے، لیکن مردوں کو احرام میں دیکھ کر ایک دفعہ ضرور فیلنگ آتی ہے کہ یہ کپڑے پہنے، اب ایک وقت آنا ہے کہ یہی کپڑے پہننے ہیں۔ اچھا، کچھ بدعت ہے ہمارے ذہنوں میں طرح کی کہ کفن کو زمزم کے پانی سے دھو لیں یہ وہ تو یا کسی کے کپڑے سے, تو سمجھ لیجئے کسی نبی ولی یا بزرگ کا لباس اگر کفن کے طور پہ پہنا بھی دیا تو مرنے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. حدیث سنیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, بہت دل سوزی والی روایت ہے. حضرت عبداللہ عمر سے کہتے ہیں کہ جب عبداللہ کا والد یعنی عبداللہ بن ابئی جو منافق تھا فوت ہوا تو عبداللہ جو بڑے مخلص صحابی تھے, یہ بھی اللہ کی دین, باپ منافق اور بیٹا مخلص مومن, اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیجئے, میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں گا اور اس کے لیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. اب جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے وہ عبداللہ بن ابئی کے کردار سے خوب واقف ہیں, تفسیر میں بھی آتا ہے اور سیرت میں بھی آتا ہے, ہر موقع پہ اس شخص نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا. آپ کی پیاری بیوی پہ تہمت لگائی, ایک مہینے تک آپ کا گھر بگڑا رہا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عبداللہ کو دی کہ جاؤ باپ کو پہنا دو, کہا جب کفن تیار ہو جائے تو مجھے بتانا. جب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرما رہے تھے تو حضرت عمر نے آپ کو روکا, اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, یعنی اس کے نفاق میں تو کچھ نے کہا. ہاں مجھے دو باتوں کا اختیار دیا گیا کہ بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں. یہ سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے کہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, تم ان کی بخشش کی دعا کر لو یا نہ کرو لیکن اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے مجھے منع تو نہیں کیا گیا نا, تو میں دعا مانگوں گا. کتنا نرم دل تھا آپ کا لوگوں کے لیے, ہمیں تو کوئی ایک بات کہہ دے ہم کہتے ہیں نہ اس کی شکل دیکھیں گے نہ اس کے گھر جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں ایسا کرتے تھے. بہرحال آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, جس پر پھر یہ آیت لوگ گئی کہ اب اس کے بعد کوئی منافق اگر مرے گا تو نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر آپ مغفرت کی دعا کریں. اس کے بعد پھر آپ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانی چھوڑ دی. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی کے کرتے میں مدفن. دیکھیے جس شخص کا نام یہاں آیا نا عبداللہ بن ابئی, نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں دفن ہے, نمبر دو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, تیسری بات کہتے ہیں کہ اس کے قبر میں اتارنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, اگلی بات ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا, لیکن اس کے باوجود اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, زمزم میں بھگو کے کفن کو لے آؤ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پانی ہے اڑ گیا, آپ زمزم کے پانی سے غسل دے دیں کسی کو, اگر اس کے اپنے عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ کفن بنانے, قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی جائز ہے, اس کے بعد قرض ادا کرنا چاہیے, پھر وصیت پوری کریں. یعنی اب مرنے والے کا جو مال ہے اس کو کیا کریں, سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ, کوئی اور دینا چاہے تو دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد غسل دینے والا اگر اجرت لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے, اور اس کے بعد قرض اور وصیت, اور قرض پہ بہت تفصیل سے بات کر چکے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں رحمہ اللہ, میت کے مال سے پہلے کفن بنایا جائے, پھر قرض ادا کیا جائے, پھر وصیت پوری کی جائے. سفیان کہتے ہیں کہ قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت کفن بنانے میں شامل ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, یعنی یہ ایک سائیڈ ایشوز ہیں کہ اس کے پیسوں میں سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. تو یہ تھی چند چیزیں کفن کے بارے میں. بس آخری ٹاپک چند منٹس کا کہ کیا ہم کفن کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں آج اپنے معاشرے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو ہر ٹاپک کی طرح آخری ٹاپک ہے کہ کفن کے متعلق وہ کام جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. یا میں پھر اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ تھوڑے غور سے سنیے کہ اب جو باتیں ہوں گی یہ نہیں ہے, یہ نہ کہیے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا. کیا چیزیں نہیں ثابت؟ نمبر ایک, کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا, کلمہ طیبہ, عہد نامہ, قرآن کی کوئی آیت یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھنا. اکثر دیکھیے میتوں پہ جو چادریں ڈالتے اس پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, پلین چادر ہونی چاہیے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو ثابت نہیں ہے, علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ, عہد نامہ یا قرآن کی آیت یا اہل بیت کے نام لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا. کچھ کلچر ایسے کہ میت کے سینے پہ یہ سارے نام لکھ کے رکھتے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ اوپر رکھنے سے کیا ہوگا؟ اندر چیزیں تو اب سیل ہو گئیں. پھر اسی طرح کعبے زمزم سے بھگونا, اس کی کوئی ثابت نہیں ہے سند. بزرگوں کے لباس میں کفن دینا, بعض اپنے پیروں فقیروں کے اترے ہوئے کپڑوں میں کفن دیتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد عقیدہ کیا رکھنا کہ یہ سارے کام کرنے سے یا کوئی ایک کام کرنے سے میت کے عذاب میں کمی ہوگی نہیں ہوگی. عبداللہ بن ابی کی مثال ہم سب کے سامنے ہے. اور چھوٹے بچوں کو کفن کی بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا. بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو وائٹ کفن نہیں دیتے, منوس سمجھتے ہیں اور ان کو دکھ ہوتا ہے تو ان کو بھی نئے جوڑے پہناتے ہیں. اسی طرح فوت شدہ دلہا یا دلہن کو کفن کی بجائے شادی کے کپڑے یا سہرا وغیرہ پہنا کر دفن کرنا اسلام میں نہیں ہے سر. اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسا صدمہ سہنا پڑے کہ شادی ہوئی اور ساتھ ہی ڈیتھ ہو گئی لیکن ایسے کپڑے نہیں پہنا. یہ تو آپ کہتا ہے کہ انگلش کہہ لیں کلچر ہے, وہ ڈیڈ باڈی کا پورا میک اپ کرتے ہیں. ہم لوگ امریکہ میں جہاں رہتے تھے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے راستے میں فیونرل ہاؤس آتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا کیوں ہے, بہت سجی سجے بنگلے. کہتے اس کے اندر پورے پارلرز ہوتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, ایون اس کی اسکن کے اندر سے بال اتارتے ہیں, ان کے سٹینز نکال کے بالکل اس کو ڈمی پپٹ کی شکل بنا کے پھر فل میک اپ کر کے کئی دن تک رکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں پھر اس کے بعد دفن کرتے ہیں. تو جو چلا گیا وہ تو چلا گیا, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ تھے وہ ٹاپک جن کا تعلق دفن سے اور کفن سے اور غسل سے تھا. انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹاپک اب جنازے کے مسائل سے. ہم اس سے بھی بہت ناشنا, حتیٰ کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں نماز جنازہ پڑھنی پڑتی ہے تو کئی بہنوں کو آ ہی نہیں رہی ہوتی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے کافی چیزیں دیں گے. نحمدہ و کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کتاب الجنائز میں سے آج جو موضوع کریں گے وہ ہے باب الجنائز, یعنی جنازے کے مسائل. یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس پہ عموماً ہم بہت کم بات سنتے اور سناتے ہیں, لیکن علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیں. تو وہ چیزیں جن میں خاص طور پہ ہم سسٹرز کو عمل کرنے کی نوبت آتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے اس کو ہم زیادہ لیں گے, اور وہ چیزیں جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا عمل نہیں ہے اتنا, تو اس کو ہم تھوڑا کوئکلی کریں گے. لیکن آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کوشش کریں گے کہ اینڈ تک لے کے چلے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اوپر غور و فکر کرنے سے انسان کے لیے عمل کی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں اب اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے لیے آپ کے ذہنوں میں پوائنٹس آ جاتے ہیں, اس کو بتاؤں گی اس کو بتاؤں گی. تو بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو بتانے اس کو بتانے میں غلطی کھا جاتے ہیں نا اپنے حساب سے. ذرا حافظے سے سنی ہوئی بات کا وہ تو نہیں امپیکٹ ہوتا جو ایک لکھی اور پڑھی یا بولی ہوئی بات کا ہوتا ہے. تو آپ پھر لوگوں کو ڈائریکٹ یہ بکس ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا آڈیوز کہہ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ سے جا کے سن لے. تو آدھا علم پھیلا دینا جو ہوتا ہے نا وہ عالم کا کام نہیں, اور اس سے فتنے پھیلتے ہیں. یہاں سے آپ اٹھیں کوئی بات سنیں پھر آپ جا کے فوراً اس کو بتائیں تمہیں پتا یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اب اس بندے کو پتا بھی نہیں, وہ کہے گا تم پتا نہیں کہاں سے یہ باتیں سن کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے علم کو حاصل کرنے والا بنا دے. تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جنازے کے مسائل میں کیا ہے, کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے معاملے میں جلدی سے کام لو, اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کے لیے لحاظ سے اسے بھلائی کی طرف جلدی پہنچاؤ, اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اس کے لیے برائی ہے, بس اسے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کتنا ڈرا دینے والی روایت ہے. یعنی اگر ہم آج دنیا میں سب ایک جگہ رہتے ہیں, گھروں میں خاندانوں میں کھلے ملے رہتے ہیں نا, ہمیں سارے کے ایمان کا درک ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں ایک اعلیٰ درجے کا مومن بھی ہو اور نفاق والا اور کفر والا دل بھی وہیں ہو, لیکن مرتے ہی ہماری پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے, کلاسیفیکیشن قیامت کے دن بھی ہوگی. تو اگر کوئی نیک ہے تو کہا پھر تم کون ہوتے ہو اس کو اچھے اس کے انجام سے روکنے والے, چل اس کو وہاں پہنچا دو, اور اگر وہ بد ہے تو پھر تم ڈرو کہ کہیں اس کی بدی تم پر ہی نہ آ جائے. تو اس بارے میں ہمیں جو بات پتہ چل گئی وہ کیا ہے کہ جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں عموماً کبھی اس کا انتظار کر کبھی اس کا انتظار. انبیاء کرام کے لیے تو خاص طور پہ یہ حکم ہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے, اسی لیے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جو مسائل اٹھے تھے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ صحابہ کرام کے ذمہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے. کچھ کہتے تھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے کیونکہ اس کی شان بہت ہے, کچھ کہتے تھے ان کو واپس ان کے مدر لینڈ مکہ میں لے جایا جائے اور مولا نام کی قبرستان وہاں کیا جائے. لیکن پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہی ان کے سامنے تھی کہ جہاں نبی فوت ہوتا اس کو وہیں دفن کرتے ہیں, تو آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا. اس لیے ہم سب کو بھی ان چیزوں کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ دیکھا ہے 10-10 سال سے لوگ پردیس میں ہوتے ہیں, کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھتا, کہے کہے جیے کہے مرے, مرتے ہی فوراً اس کی میت کو لے جاتے ہیں, جی نہیں آپ اپنے ملک میں دفن کرنا ہے. تو جہاں آپ جیتے ہیں وہیں مرنا بھی پسند کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ 2-2-3-3 دن اس سوچ میں کہ اچھا فلاں آ جائے منہ دیکھ لے, فلاں بیٹی آ جائے, دعا میں شامل ہو جائیں, تو مرنے والے کے لیے دعا آپ جہاں بھی کریں گے اس کو پہنچے گی. ایک اور روایت سنیے جس کو سننے کے بعد اور بھی زیادہ موٹیویشن آتی ہے کہ ہمیں مردوں کو جلدی دفن کرنا ہے. روایت ہے ابو سعید الخدری سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے, سوچیں آپ اپنے آپ کو ذہن میں سوچ لیں کسی کا ہم کیا سوچیں گے, کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے, یعنی وہ جو نیک مرنے والا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. اور اگر گناہگار آدمی ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے, اگر انسان یہ آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہ تو اللہ نے ہم پہ رحم کیا نا, ہم سے یہ آوازیں چھپا لی ہیں, تو لہٰذا یہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہے. بخاری کی روایت ہے, اس کی سنت میں بھی کوئی شک نہیں, کوئی اس کی تعویل نہ کرے, نہیں زبان حال سے زبان فلاں سے, نہیں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہے. تو لہٰذا پہلا مسئلہ ہم نے سمجھ لیا کہ جلدی کیجئے, نہ تو کبھی آپ کسی کو روکیں کہ میں آ رہی ہوں میرے لیے روک لیجئے, اور نہ کسی کی وجہ سے آپ روکیں. پھر اگلا مسئلہ کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اب جب یہ لفظ سنے تو آپ اور میں تو ڈر جائیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں حق کیا ہوتا ہے, رائٹس, اور حق وہ چیز ہے کہ اگر ہم نے دوسرے کی وہ ادا نہ کی تو وہ کل قیامت کے دن ہم سے حق مانگ سکتا ہے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی دوسرا اچھا کام برا کام دوسری چیزیں نہیں ہوں گی کہ آپ حق کے بدلے میں پیسے دے دیں مال دے دیں, وہاں تو پھر بدلے ہوں گے کسی سے نیکیوں سے. اور حق لینے لینے میں اگلے کو آپ کو نیکیاں دینی پڑ جائیں, اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو روایات میں آتا ہے کہ اس کی جگہ پھر آنے والے کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. تو یہاں کیئرفل ہو کے سننا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر یہ حق ہیں, اور کیا یہ میں ادا کرتی ہوں. بعض اگر رشتے داریوں اور دوستیوں کے نام پہ تم کرتے ہیں, یہاں یہ نہیں کہا کہ رشتے داروں کے رشتے داروں پہ, یا یہ بھی نہیں کہا کہ دوستوں کے دوستوں پہ, مسلمان کا مسلمان کون ادا کرے گا جس کو جانتا. اب ساری دنیا کے مسلمانوں کو تم نہیں جانتے, تو جس کو بھی آپ اسلام کی بیس پہ جانتے ہیں اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا. آج ایک یہ بھی فتنہ اٹھ گیا کہ لوگ سلام کا جواب دینے میں بھی بخل کرتے ہیں, سر سے ہلا دیں گے, بڑی شان بے نیازی سے. آپ رات چلتے کسی گروسری سٹور میں مسلم فیملی کو دیکھے, سلام کرے, پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو پہچانا نہیں ہے, کون ہے آپ, کہاں دیکھے آپ کو, تو میں کہتی ہوں آپ کی مسلمان بہن ہوں. اور حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کریں گے. تو سلام کوئی بھی آپ کو کرے, بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا کرے. قرآن میں اس کے اوپر پوری گائیڈ لائن ہے, سورۃ نساء میں آتا ہے وَإِذَا خُشِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, کہ تمہیں جب کوئی سلام کرے تو اس سے اچھا سلام کا جواب دو, اور یا اسی کو لوٹا دو. بلکہ اس کی تفسیر میں ہم بہت ڈیٹیل سے سلام کے وہ سارے آداب کرتے ہیں جو مسلم فیملیز کو پتا ہو. سلام کرے تو اگر آپ سننا چاہیں اس آیت کی تفسیر میں آپ کو سلام کے اوپر بہت کچھ مل جائے گا. ہے کہ مریض کی تیمارداری کرنا کتنی بڑی نیکی. اس پہ دیکھیں پیچھے بھی ہم نے پہلے ہی دن کے ٹاپک میں بات کی تھی نا, تو یہ نیکیاں لوٹنے والا اجر ہے. آج بھی سوچیں ہمارے ان دوستوں ساتھی اور رشتے داروں میں کوئی بیمار ہے, ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے تھے, دلیا بنا سکتے تھے, یخنی بنا دیتے, کچھ گھر میں ہی پکا ہوا لے جاتے, شاید وہ بیماری کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے نہ بنا سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایک تو بندے کو نیکی دیتی ہے, دوسرا دلوں میں الفت اور محبت آتی ہے. آپ 10 کھانے کسی کو بنا کے بھیجیں, کیا پرواہ، اگلے کے پاس بھی تھے. اس وقت اگلے کو جب آپ کی ضرورت ہے اس وقت شاید دال کی بھی اتنی قدر ہوگی جو عام وقتوں میں مرغی کی بھی نہیں ہوگی. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا. اب یہ جنازے کے ساتھ کون جائے گا؟ آف کورس مر جائیں گے، کیونکہ اگلا ہی مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں بلکہ ابھی، کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے. دیکھیے لفظوں کو بھی غور سے سنا کریں، نہ جانا افضل ہے. اب بعد میں آپ میں سے سوال کرتے ہوئے بعض لوگ، جیسے کو آپ کہہ لیجئے بھول پن میں جملے بدل دیتے ہیں، وہ آپ نے کہا تھا کہ حرام ہے جانا تو کیوں نہیں حرام؟ تو میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ لفظ وہی بولا کریں جو آپ نے میرے منہ سے سنے تھے. تو کیا بولا ادھر؟ مسئلہ کیا ہے کہ عورتیں نہ جائیں تو افضل ہے. ٹھیک ہے، حدیث سن لیں گے بعد میں اس کی تو آپ کو واضح ہو جائے گا. مردوں کے لیے بہرحال لازم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک قرات پہاڑ کی طرح، یعنی ایک پہاڑ سے قرات اتنا بڑا ہیپ آف دی دولت ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ لگتا ہے دیکھنے میں. اگر کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو ایک قرات کا اجر ہے، اور اگر وہ قبرستان تک جاتا ہے تو دو قرات کا اجر ہے. لیکن آج دیکھیے مردوں کا اس وقت ہو بھی تو کہتے ہیں اب کیا جائیں، ہمارے گھروں میں یہ نہیں گئے تھے ہم کیوں جائیں، چلو وقت نہیں ہے، اچھا جی کاروبار ہے، ویک ڈیز ہے، جاب پہ جانا ہے، تھوڑ کے جائیں. بعض وہ لوگ کہتے ہیں کیوں جائیں، جیسے آپ میرے ہسبینڈ ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں نا جہاں بھی، تو مسجدوں میں آپ کو کہتا ہے کہ جنازے ہوتے ہیں، کبھی کوئی صومالی ہے، کبھی عرب ہے، کبھی پاکستانی، تو حد تک میں ان کو دیکھتی ہوں کہ یہ چلے جاتے ہیں، گئے کدھر گئے قبرستان. میرے بھی ذہن میں کوئی کوشچن نہیں اب کیوں گئے، آپ کے کوئی جاننے والا تھا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اجر کے لیے گئے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دعوت قبول کرنا، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دعوت کسی کی قبول کرنا بھی حق بنا دیا گیا. اب یہ کون سی دعوت ہوگی کی؟ اور آف کورس اگر آپ کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے، کوئی ایسی ریزن ہے آپ نہیں آ سکتے، تو اگلے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں نہیں آ سکتی. لیکن عام حالات کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ بات ہے. ہاں وہ دعوت جس میں کوئی خلاف شرع کام ہے، نافرمانی کی باتیں ہیں، اس کا مسئلہ اور ہے. لیکن عام حالات میں سیدھی سی بات، مثال میں آپ سے کہتی ہوں کہ چلے آپ کل دوپہر میرے ساتھ کھانا کھا لیں، تو آپ اگر جا سکتی ہیں تو آپ ضرور آئیں. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ اچھا پلاؤ بریانی قورمہ، میں سوچ سکتی ہوں، میں کہہ سکتی ہوں میں دال چاول بنا رہی ہوں، آپ آئیے گا مجھے اچھا لگے گا، خوشی سے جائیں. مسلمان لیا دیا نہیں رہتا، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ دلوں میں الفت ہوتی ہے اور دل لوگوں کا کتنا خوش ہوتا ہے. میں جب اس بات پہ آتی ہوں تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے میرے بھائی نے شیئر کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج اور عمرے پہ بہت دل کھول کے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور رمضان میں تو دسترخوان جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہوتے ہیں. ایک رمضان ہم سب کو بھی موقع ملا اللہ کے حکم سے کہ ہم وہاں گئے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ وہاں جب مسجد نبوی تک میں بھی اور دوسرے محرم کے باہر بھی لمبے لمبے دسترخوان بچتے ہیں، اور حکومت اور لوگ بہت دیتے ہیں، کچھ لوگ پرسنلی بھی دیتے ہیں. تو بھائی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کالا مرد تھا، جیسے افریقی ہوتے ہیں، تو وہ بڑے اہتمام سے پلاسٹک بچھا کے کافی دیر پہلے سے اہتمام کر رہا تھا نا، تو اس نے اپنے جو بھی کھانے کھاتے ہیں وہ رکھے ہوئے تھے. جب اذان ہوئی تو میں کہتا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کے دسترخوان پہ نہیں آیا ہوا، سب لوگ دوسری جگہوں پہ تھے، اور وہ اکیلا تھا نا، تو اس کو اس کے چہرے کی اداسی ہی لگی. تو کہتے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس آیا تو وہ اتنا خوش ہوا. تو بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کالے کے ہاتھ کا نہیں کھانا، ہم نے گورے کا نہیں کھانا، عرب کھانا، یہ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بے فیملی ہوتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جب دین سے جڑتے ہیں تو آپ خود فیل کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دے، چھینک کہے گا چھینک آنے پہ الحمدللہ، اور جب الحمدللہ کہے تو پھر آپ یرحم اللہ کے. کچھ لوگ خود الحمدللہ نہیں کہتے یا دل میں کہتے ہیں، ان کو جواب نہیں دیں گے آپ. ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کوئی دور تھا آپ کو چھینک کا آواز آئے، تو اب آپ نے الحمدللہ نہیں سنی تو کیا کریں؟ دے دیں جواب اس گمان کے ساتھ کہ اس نے الحمدللہ کہا ہوگا اور اس کا الحمدللہ میں نہیں سن سکی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اور
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ بہت ہی پیاری بک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ہم انشاء اللہ اس کلاس اینڈ کر لیتے ہیں تو باقی انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. جی فرحانہ بچی اگر کلاس میں آگے تو آپ دعا کرا لیں گے. میری کال آ رہی ہے، پلیز آپ کلاس اینڈ کروا دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.